یہ سورت آل عمران کا یہ پہلا موقع ہے اور دو تین آیتیں مسلسل آ گئی ہیں اہل کتاب کی یعنی تاریخ میں اور سورت کے آخر پر بھی آئے گا. غالباً سب سے زیادہ یہ مضمون سورت آل عمران میں ہی ہے. اپنے پس منظر کے لحاظ سے بھی اس میں اہل کتاب مخاطب ہے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے مفسرین کے سامنے کہ جن اہل کتاب کی ان اوصاف کا ذکر ہے وہ کون لوگ ہیں؟ کیا ان کے اندر کوئی نیک ہیں؟ ہمارے ہاں تو مفسرین اکثر یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو اسلام لائے تھے، دوسرے نہیں. اور اس لیے لیسو سوا سے مراد یہ جو یہودیوں کو بحیثیت یہودی کنڈم کیا جا رہا ہے، یہ سارے کے سارے نہیں، بلکہ ان میں وہ نیک بھی ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، راتوں کو عبادت کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے یہ مسلمان ہونے والے اہل کتاب کی صفت ہے. پھر اس پہ شیعہ حضرات ایک حکم آگے قائم کرتے ہیں، وہ سورۃ المائدہ میں پڑھیں گے کہ نکاح کتابیہ کے بارے میں، اگرچہ ان کے بھی دو ویو اس بارے میں، لیکن ایک یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کتابیہ بھی وہی جو مسلمان ہوئی ہو، دوسری سے نکاح درست نہیں ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ مسلمان ہو گئی تو وہاں تو مومن عورتوں کا ذکر ہے، تو یہ کیسے ہوا؟ تو کہتے ہیں جناب آپ بھی تو آل عمران کی ساری آیتوں میں کہتے ہیں کہ یہ ان یہودیوں کا ذکر ہے جو مسلمان ہوئے تھے، آپ کیوں نہیں وہاں مانتے کہ ان میں ایسے ہیں؟ اگر وہاں ایمان والے یہودی یعنی مسلمان ہونے والے یہودی مراد ہے تو یہاں کیوں نہ مانتے؟ یہ اس تفسیر پر وہ ایک نتیجہ قائم کرتے ہیں. تو اب اس فعل کا تو ایک ہی مفہوم آیا کرتا ہے. ایک بات تو یہ یہاں مل گئی، اور ہم اس پہ شیطان ہمارا اس پہ ناچنے لگا کہ ہمیں وہ بات سوجی جو تو بکری کو سوجی، یعنی وہ اعتراض ذہن میں آیا کہ آخر یہ ہے کیوں آ گئی ہے؟ کسی نے بھی نہیں، یہ جو اعراب کی بحث کرتے ہیں کسی میں نہیں دیکھی. مجھے تبرسی پہ بڑا بھروسہ تھا، اس میں بھی نہیں تھی، بیضاوی میں نہیں تھی. پھر ایک جواد مہنیہ کی کتاب ہے، وہ بھی شیعہ ہے اور کچھ اعراب دیتا ہے، اگرچہ تبرسی کی طرح تو نہیں، سب سے سادہ سادہ ہے، آپ کچھ بیان کرتا. میں نے کہا دیکھ لیں، اس میں بھی کچھ، البتہ اس میں یہودیوں کی موجودہ حکومت اسرائیل کے خلاف اور اس مضمون پر کہ کیا نبوت محمد کے بغیر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر نجات کی تو نہیں اس نے بات کی، کیا ہر وہ آدمی جو نبوت محمد پر ایمان نہ لائے صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کافر ہے یا نہیں، اس پہ وہ تفصیلی بحث اس نے اچھی کی ہے. اور اسرائیل کا بھی اس نے قبل من الناس میں کہا ہے کہ یہ اس کا تو بڑے وسوخ اور ایمان کے ساتھ ہے. تو شیعہ کہتا ہے کہ یہ تو سارا استعمار کا چمچا ہے، اور استعمار بھی اب زوال پذیر ہے، جائے گا، ہماری زندگیوں میں شاید چلا جائے، یا تو کوئی ایٹم چلائیں گے سارے ہی مر جائیں گے، نہ وہ رہیں گے نہ ہم رہیں گے، اور یا استعمار یقیناً زوال پذیر ہے، اور جو ہی وہ جائے گا اسرائیل بھی جائے گا. اور پھر اس نے وہ حدیثیں بھی بیان کی ہیں کہ یہودیوں کا غلبہ ہوگا اور پھر ایسے مار کھائیں گے کہ حدیث میں آتا ہے کہ پتھر کہے گا دیکھ بھائی مسلمان، ادھر بھی ایک یہودی چھپا ہوا ہے، ہاں جی، کہ پھر ایسے بھی پٹیں. اور ڈاکٹر سعید اللہ مرحوم بتایا تقریر میں، انہوں نے کہا تھا، ہمارے نفسیات کے پروفیسر تھے، انہوں نے ایک تقریر کی تھی اور بائبل کے کچھ حوالے ان کے ذہن میں تھے، وہ سورہ اسرائیل کے ضمن میں آ سکتے ہیں، بنی اسرائیل والی سورت کے ضمن، کہ اس میں یہ ہے کہ پھر تم اسی راستے سے دوبارہ مصر لائے جاؤ گے، دوبارہ غیر راستے سے جس سے پہلے لائے گئے. یعنی اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل کو یہودیوں کو ایک اور مار پڑے گی اور پھر وہ مصر میں کہہ دی. یہ ان کی بائبل میں ہے، اللہ عالم کے ساتھ تھا. تو ایک تو وہ اس میں مل گیا، دوسرا یہ تھا ولتکم منکم امتن، یہ میں نے اس میں دیکھا، تو یہ اس میں منکم کے ضمن میں لکھتا ہے اور ایک بڑی معقول بات لکھتا ہے، کہتا ولتکم منکم امتن من للتبعیض، تبعیض کے لیے ہے. جواب یہ دیتا ہے کہ لأن الامر بالمعروف والنهي عن المنکر من فروض الکفایات، شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے میں نے، ولأنه لا يصلح له الا من علم المعروف والمنکر وعلم كيف يرتب الامر في اقامته وكيف يباشر، کہ وہ جانتا ہو کہ امر ہے کیا، معروف ہے کیا، اور کس طرح اس کو ڈیل کرنا ہے اسے پتا ہو. فَإِنَّ الْجَاهِلَ رُبَّمَا نَهَا عَنِ الْمَعْرُوفِ وَأَمَرَ بِالْمُنْكَرِ، جاہل تو ہو سکتا ہے کہ برائی کا حکم دینے پہ لگ جائے، کہ یہی ٹھیک ہے. بریلوی جب امر بالمعروف کرے گا کہے گا قبروں کو سجدہ کرو، اور کیا کرے گا، کہے گا امر بالمعروف ہے. وَرُبَّمَا عَرَفَ الْحُكْمَ فِي مَذْهَبِهِ وَجَهْلِهِ فِي مَذْهَبِ صَاحِبِهِ، ممکن ہے کہ اپنے کسی مسلک کی بنا پر ایک حکم پہ اڑ جائے اور سمجھے کہ اصل معروف یا منکر یہ ہے. فَنَهَاهُ عَنْ غَيْرِ مُنْكَرٍ، ایسی چیز سے روکے جو کہ اصل منکر نہیں ہے. وقد یغلظ فی
یغلظ فی موضع اللین و یلین فی موضع الغلظ. ہو سکتا ہے کہ جہاں نرمی کرنی ہو وہاں سختی کرے، جہاں سختی کرنی ہو وہاں نرمی کر جائے. و ینکر علی من یزیدہ انکارہ الا تمادیاً، اور انکار کرے محض سرکشی کے طور پر جو اس میں انکار بڑھے. او علی من او علی من الانکار علیہ ابس کل انکار عن اصحاب المعاصر والجلادین واغرابهم، جیسے یہ لوگ ہوتے ہیں معاصر سزائیں دینے والے اور جلاد اور اس قسم کے لوگ، تو ان میں بھی یہی ہوتا ہے. اور پھر کہا وکیل من للتبیین، کہ کہا گیا ہے کہ تبیین کے لیے بھی بے معنی، پھر معنی یہ کرنا پڑے گا ولتکم منکم امت وکونو امتا تامرون، ہو جاؤ تم امت. گویا کہ کچھ لفظ ایسا بنتا ہے ہونا چاہیے تم میں سے ایک امت، تم پہ زور دیں گے. تو جب تم پہ زور ہے تو پھر ولتکم کا فعل امر ہونا چاہیے تھا مخاطب کا کونو، تو یہ کہتا پھر ہم یوں سمجھیں گے کہ قول ہی کن تم خیر امت، وہ اس کی مثال دی. لیکن یہ بات اس کی جو ہے نا اور کفایہ میں سے یہ بھی قابل غور ہے کہ ہر شخص اہلی نہیں ہوتا امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سعودیہ وغیرہ اور بعض اسلامی ملکوں میں جو ایک باقاعدہ وزارت الدعوت والارشاد ہوتی ہے گائیڈنس کی، تو باقی اس کے تربیت یافتہ آدمی تبلیغ اور دعوت کا کام کر سکتے ہیں، یہ ہر آدمی کا کام نہیں. اس میں وہ باقاعدہ بھی یہ کراتے ہیں اس طرح سے. ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. بہرحال ہم نے تو کل اس میں دیکھا، اور اصل میں تو ہمیں وہ المنار سے پتہ چلا کہ زمخشری نے وہ ایک ہی وجہ بیان کی ہے. وہ جو سوال تھا نا کہ یہ کافرہ کے مفعول کیسے آ گئے، تو وہ ہمیں چکرا رہا تھا. ٹھیک ہے، بعض دفعہ وہ ایک دوسرے ورب کے معنوں میں لے لیتے ہیں، پھر اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، لہذا استعمال کر لیے. نہیں شاید اور کہیں ہو اور ورب مل جائیں گے کہ یہ فلاں ورب فلاں کے معنوں میں آ کر یوں آیا. مفعول مطلق تو عام مل جاتے ہیں نا غیر فعل سے، لیکن اور مثالیں بھی مل جائیں گی. ایک ابھی آگے من تبیین کی کل دیکھ رہا تھا میں، تو مثال میرے سامنے میں نے اسے انڈر لائن کیا تھا، وہ پھر آپ دیکھیں گے کہ وہاں جو ہے وہ تبعیض ہو ہی نہیں سکتی، میں نے ہی نہیں بن سکتا تبعیض کا.
ہاں جی،
میرے امی تسلی نہیں ہو رہی تھی، میں سوچ رہا تھا کہ ڈکشنریوں میں مل نہیں رہا، یہ بات کیا ہوئی. زمخشری کے ذہن میں یہ سوال آیا. ہاں جی، فخر الدین رازی گرامر کی نہیں بات کرتے، انہوں نے ان کے ذہن میں اور سوال تفسیر کے آتے ہیں، لیکن یہ گرامر کی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی، یا ہرگز کفایت نہیں کریں گے، کام نہیں دیں گے. شاہ صاحب نے تو کیا ہے دفع نہیں کریں گے، یعنی ہٹائیں گے نہیں، اور وہ ان مہینوں میں کہ اللہ کے عذاب میں سے کوئی چیز وہ ہٹا نہیں سکتے. اس لحاظ سے ورنہ اغنا ان ہو کہ لفظی معنی اس کو کافی ہو رہا، ان ہو کے بعد من آتا ہے فلاں چیز سے، یعنی اس کو اس کی ضرورت نہ رہی، اور یا پھر اس سے کفایت کرنا اور اس کے مقابلے پر کچھ فائدہ دینا بھی آتا ہے. ما اغنا یعنی ان ہو من قضا، ایک تو یہ معنی ہے، اگر من نہ لگے تو یہ معنی ہے ما اغنا ان ہو، اس کے کام نہ آیا، لیکن اگر من لگے تو پھر معنی بنتا ہے اس سے اس کو بچا نہ سکا، جس کا من کے بعد ذکر ہوگا تو وہ اس معنی میں آتا ہے کہ وہ اس سے اس کو بچا نہ سکا. جیسے یہاں آیا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، اگر اتنا ہی ہوتا جیسے کو قرآن مجید میں بعض جگہ آیا ہے تو پھر ہم ترجمہ کر سکتے تھے ان کے کچھ کام ہرگز نہیں آئیں گے، مال اور ان کے اولادیں. ٹھیک ہے، کفایت نہیں کریں گے، کام نہیں دیں گے، کچھ کام نہیں آئیں گے، یہ معنی. لیکن آگے ہے من اللہ ہے، تو یہ اللہ کے مقابلے پر کا معنی بنتا ہے، اللہ سے، اللہ کے مقابلے پر کچھ کام نہیں آئیں گے. یہاں پھر معنی کر لیتے ہیں کہ بچائیں گے شئ ان کچھ بھی، یعنی اغنا اغنا ان جیسے مفعول مطلق آئے، شئ ان کا لفظ عموماً مفعول مطلق کے معنوں میں آتا ہے، جو بھی اصل فعل کا مفعول مطلق بنے شئ ان اس کی جگہ لگ سکتا ہے. اس لیے شے ان جہاں آئے. ہو سکتا ہے کہیں گے مفعول بہی بھی ہو یا کچھ، لیکن زیادہ تر یہ مفعول مطلق کے طور پر آتا ہے. تو نہیں کام آئیں گے ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے پر، اور اسی لیے شاہ صاحب نے کیا کہ دفع نہیں کریں گے یعنی اللہ کے عذاب کو کچھ بھی. اب انہوں نے اردو والوں نے کیا کیا، کام نہیں آئیں گے.
کفایت کریں گے،
کفایت کرنا کام انا آنا وہ تو معنی ہے آنا یغنی کا، لفظی معنی ہے بے پرواہ کر دینا. اصل میں اغنا یغنی اغنا کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کو دولت مند بنا دینا، بے نیاز بنا دینا. ان معنوں میں لن تغنی عنہم اموالہم، لیکن ان کے سلے کے ساتھ ہے، تو ایک طرح کے ان کو بے نیاز نہیں کر سکیں گے مال اور اولاد، پھر معنی بنتا ہے کام نہیں آئیں گے، مدد نہیں دیں گے، چھڑائیں گے نہیں جو بھی کریں. وہ اولائے کا صحاب النار، وہ آگ والے ہیں یا ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں یعنی آگ میں، فیہا آگ کے لیے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. یہ ایک بات کافروں کے بارے میں، ان کے مال اور اولاد ان کے کام نہیں آئیں گے. نیکی کا اگرچہ ذکر یہاں نہیں ہے لیکن آگے آتا ہے، ماسلو ما ينفقون فی ہذہ الحیات الدنیا، مثال اس چیز کی جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں. ينفقون یہاں ہے تو مطلقاً خرچ کرنا، ہو سکتا ہے کہ اپنی روٹی کپڑے پر خرچ کرنا بھی مراد ہو، لیکن عام قرآن میں اس سے مراد ہوتا ہے راہ خدا میں خرچ کرنا یا نیکی کے راستے میں خرچ کرنا. اس لیے یہاں غالباً تفسیری معنی یہی ہے کہ اگر وہ اپنے طور پر نیکی کے نام کی قسم کی کوئی چیز کرتے ہیں اور اس کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، مثال اسی کی دی جا رہی ہے کہ وہ برباد ہو جاتی ہے. ورنہ ينفقون تو مطلق لفظ ہے کہ جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں وہ سب ایسے برباد ہوگا. تو مثلا ما ينفقون یعنی مثلا انفاقهم، ان کے انفاق کی مثال اس حیات دنیا میں جو ہے ایسی ہے، کمثل ریح مانند اس ہوا کے. اب یہ جو مثال خرچ کو ہوا سے دی ہے، جیسے پہلے آیا تھا کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کو مثال خوشی سے دی تھی، تو یہاں بھی مراد ہوگا انڈرسٹوڈ. اب دیکھیے معذوف کہ وہ ان کا خرچ برباد ہو جاتا ہے جیسا کہ برباد کرتی ہے اس قسم کی ہوا، وہ بربادی کا لفظ یہاں انڈرسٹوڈ ہوگا. آگے پھر وہ لفظ آ بھی رہے ہیں، لیکن یہ کہ کماسل ریحن ان کا خرچ کرنا مانند اس ہوا کے ہے، تو آگے ہوا کی بربادی کا ذکر ہے. اس لیے دنیا اور کماسل کے درمیان یعنی کچھ اس قسم کا لفظ ہے کہ مثل ما ينفقون فی هذه الحیاۃ الدنیا، یعنی مثل اہلاکہا، اس کے برباد ہونے کی مثال، کمثل اہلاک ریح، اس ہوا کی ہلاکت انگیزی کی مانند ہے. کمثل ریح جو کہ فیہا جس میں کہ ہو، ایک ایسی ہوا جس میں کہ ہو، سرن سخت سردی جو ہوا میں ہو، جو درختوں اور سبزی کو جلا دیتی ہے. اس قسم کے پالے سے ترجمہ باز نے کیا شاید اسی لیے، سخت سردی کی وجہ سے. ہاں یعنی سخت، اس میں دیکھیں نا جیسے کوئی ہوا کی ایسی صورت ہو سکتی ہے، ہمارے ہاں جیسے ککڑ کہتے ہیں تو درختوں کے پتے وغیرہ پھل تو بعض دفعہ جھڑتے ہی ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس قسم کی سردی کی مثال نہ ہو، لیکن ایسی ٹھنڈی ہوا کہ جو اپنے اس ٹھنڈ کی وجہ سے سبزی کھیت کو برباد کر دے، ہوتی ہوگی مثال آخر اویلانشی اگر پر پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں اور ٹارپیڈو ہوتے ہیں تو یہ بھی کوئی ہوا کی صورت ہوتی ہوگی کہ اس میں ایسی سخت سردی آ جائے. سرم کا معنی سخت سردی ہے، شاہ صاحب نے تو صرف سرما کیا، سرم سواد رے رے ہی مادا ہے، اسی سے اثر رہا یوسر اصرار کرنا وہ دوسرا ایک معنی سے استعمال ہوتا ہے، لیکن سرم کا معنی شدید سردی. اور بالا اردو والوں نے ترجمہ کیا ہے جسے ہم پنجابی میں ککر کہتے ہیں شاید، لیکن وہ بھی ایسی چیز دیکھی نہیں ہے کبھی، بہرحال تو ہوگی کوئی یہ چیز. اب یہ ایسی اصطلاحیں ہیں کہ ان کے بارے میں معلوم ہو کہ کس موسم میں اور کس علاقے میں اس قسم کی ہوا بھی ہوتی ہے جو پوری کھیتی کو برباد کر کے رکھ دے. پہلے ایک آگ کی مثال تو دی ہے نا قرآن کریم نے، وہ باغ کی، تو اسار میں تو نار کا ذکر ہے اور وہ واقعی اس جو بگولا جو تیز قسم کا ہوتا ہے تو اس کے اندر واقعی آگ ہوتی ہے، بلکہ وہ چارج ہو جاتا ہے ایک طرح سے. اب اس میں یہ اتنی سردی کیسے ہوتی ہے؟ تو وہ بھی کوئی وجہ ہوتی ہوگی. بجلی دونوں ہی کام کرتی ہے، جلا بھی دیتی ہے اور فریز بھی کر دیتی ہے، خدا جانے کوئی اس کے اندر ایسی چیز ہو. تو اس ترجمہ سب نے اس لیے سردی کیا ہے کہ ہوا میں اتنی سخت سردی ہے. اصابت حرصت قوم جو کہ آ لگی، اصاب یوسیب آ لگنا نشانے پر، ہرس قوم ایسے لوگوں کی کھیتی کو، ہرس کے لفظی میں نے کھیتی کرنا ہوتے ہیں، پھر اسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے محروس کے معنی میں. ظالموا انفسہم جنہوں نے کہ اپنی جانوں پر ظلم کیا، ان لوگوں کی کھیتی کو آ لگی جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. فاہلکت کا فاعل ہوئی ہوا ہے، سرن نہیں ہو سکتا کیونکہ سرن تو مذکر ہے، یاد رکھیے. یہ اصابت کا فاعل بھی وہی ریحن ہوگا اور فاہلکت کا فاعل بھی ری ہوگی. اس ہوا، وہ ہوا آ لگی جس میں سخت سردی یا انتہائی کوئی سردی کی لہر ہے، اور اس نے اس کو برباد کر دیا. وہ کی ضمیر حرص کے لیے، تو ان کے عمل برباد ہونے کی مثال اس کھیت کی سی دی ہے. یہ ایک اور تشبیہ ہے. قرآن کریم کی تشبیہات پہ الگ کتابیں بھی لوگوں نے لکھی ہیں. اس تشبیہ میں کون سا پہلو، بعض دفعہ تو میرے خیال میں اچھے خاصے کوئی سائنسی علم کی بھی ضرورت اس میں ہو، تب اس مثال کو سمجھا جا سکے. تو دلچسپ اس میں مناسبتیں ہوتی ہیں، اور یہ بھی ایک تفسیر کا اچھا خاصا فکر انگیز پہلو ہوتا ہے کہ قرآن نے جس طرح سے کسی چیز کی تشبیہ اور مثال دی ہے، اس میں کون سے پہلو مماثلت کے ہیں. تو یہاں اس ہوا کے شدید سردی کو مہلک ہونے کی حیثیت سے کہا ہے کہ وہ برباد کر دیتی ہے نا جیسے اعمال، اس طرح سے ان کا خرچ کیا ہوا سارا مال بھی برباد ہو جائے گا، ان کا کام نہیں آئے گا. جس طرح سے وہ کھیتی پیدا ہوتی ہے سب کچھ، لیکن اس کو اچانک ایک آفت سماوی آ لیتی ہے اور برباد کر دیتی ہے، تو گویا کہ ان کا انفاق بھی برباد ہوگا. یہ اس ان معنوں میں مثال ہے. آگے پھر تفسیر والے یہی لکھتے ہیں کہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوتی، اور اس کو سمجھاتے ہیں وما ظلمہم اللہ، اور یہ جو ان پر یہ کیفیت ہے کہ ان کی نیکی بھی برباد ہوگی ایک لحاظ سے، تو اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ اس کا ولیکن انفسہم یا ظلمہم، لیکن اپنی جانوں پر وہ خود ہی ظلم کرتے ہیں. ولیکن ہے، ولیکن نہیں ہے. ولیکن ہوتا تو پھر شاید انفسہم فاعل ہی ہو جاتا کہ ان کی اپنی جانیں ظلم کرتی ہیں، لیکن ولیکن اگر ہوتا تو انفسہم اسم تو اس کے بعد آ سکتا ہے، نا لیکن کے بعد تو یقیناً یہ ہوتا. فرق یہ پڑتا کہ پھر یظلمون کا فاعل ان کے فاعل ہو جاتے، اب انفسہم مظلوم مفعول بن رہا ہے، کہ ولیکن یظلمون انفسہم، فرق یہ پڑے گا کہ وہ ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر، یہ نہیں کہ ان کی اپنی جانیں ظلم کرتی ہیں. اگر لیکن ہوتا پھر وہی میں نے بنتا، تو ولیکن کے لانے کی وجہ سے اس کا عمل تو کوئی ہے نہیں، اب لیکن کے عمل کی وجہ سے تو انفسہم کی نسب نہیں ہوئی، پھر کسی اور وجہ سے، اور وہ وجہ کیا ہے کہ وہ یظلمون کا مفعول ہے، وہ ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر، اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، مت بناؤ یا پکڑو، اتخذ یتخذو آ چکا ہے پہلے، اور اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، بطانتم من دونکم، بطانت نہ بناؤ اپنے سوا یا اپنے غیر میں سے. نحوی کہتے ہیں کہ من دونکم ایک طرح سے دوسرے مفعول کی جگہ ہے، محلن بطانہ کے لفظی میں نے بے تو نون مادہ سے ہے، محاورے کے ترجمے ہیں، ترجمہ تو ہے گہرا دوست، گہرا دوست، انٹیمیٹ دوست، بالکل بے تکلف جسے یار کہتے ہیں. اصل بتانت کا معنی ہوتا ہے جسے کپڑے کے اندرونی لائننگ جو ہوتی ہے، جو بدن سے اس سے لگا رہتا ہے، اس کو بتانت عربی میں کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے بطائنو، بطائنو جو سورۃ الرحمن میں آیا ہے، بطائنہا من استبرق، تو وہ اسی کی جمع ہے. اور بتانت کے لفظی معنی ہے کسی کپڑے کا وہ اندرونی حصہ، لائننگ جسے استر آپ کہیں، یا کچھ جو بدن کے ساتھ لگا رہتا ہے. پھر ان من میں گہرے یار اور دوست جس سے کوئی راز بھی نہ چھپا ہوا ہو، اس کے لیے بھی یہ لفظ محاورے میں استعمال ہوتا ہے بتانت. تو اس لیے اس کا ترجمہ پنہانی دوست کیا شاہ صاحب نے، چھپے ہوئے دوست، بلکہ پنہانی سے مراد غالباً یہی ہے کہ گہرے دوست جس سے کوئی چھپا نہ رہے. بھیدی بھیدی انہی مانو ہے نا کہ ان کو بھیدی نہ بناؤ، اور وہ یعنی کوئی بھیدی نہ بناؤ، لفظی ترجمہ تو ہوگا لا تتخذوا بتانۃ، اور پھر جو معنی کر لیں، رازدار کا معنی، بھیدی کا معنی، اور من دونکم تمہارے سوا، یعنی غیر مسلمانوں میں سے بغیر، معنی یہی ہے کہ کسی غیر مسلم کو اپنا بھیدی دوست نہ بناؤ. یہ بنتا معنی، اور صیغہ جمع کا ہے، مخاطب سب مسلمان ہیں، اس لیے اس میں جو معنی اس قسم کی آیتوں کے ہے اس میں ملی نیچر کے احکام ہوتے ہیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ایک کافر اور ایک مسلمان ایک دوسرے کے بالکل بھیدی دوست ہوں، اس کو یہ پتا ہو اس کے پیسے کہاں رکھے ہیں، اس سے کوئی اس کے معاملات نہ چھپے ہوں، اور وہ بلکہ مخلص ہو انڈیویجول لیول پہ، یہ کوئی بعید نہیں ہے. لیکن ایسے جہاں احکام ہیں وہ ملت کے ذمن میں ہیں، ورنہ مسلمانوں کو یوں کافروں سے بالکل الگ اور الوف رہنے کا تو حکم نہیں ہے. بلکہ وہ حضرت شاید عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا تھا کہ عیسائی یہودیوں کو قرآن کہتا ہے دوست نہ بنا، کیا ہے اس کی تفسیر؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ نے یہ بھی کہا ہے، اور اللہ میاں کے حکم کے مطابق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے بچوں کا نانا کوئی عیسائی یا یہودی ہو اور نانی، یعنی انہوں نے کہا کہ فرق کرو وہ ذاتی تعلقات اور ملی تعلقات. تو اس طرح سے یہ جو ہے کہ اپنے سوا دوسروں کو بیدی نہ بناؤ، یہ جس پس منظر میں یہ آتے آئی ہیں جنگ عہد وغیرہ کے سلسلے میں، اس میں بھی یہ بہرحال ملی سطح کے احکام ہیں. لا یعلونکم خبالا، یہ صفت بھی ہے حال بھی ہو سکتا ہے بتانت کا، اور بتانت کا جمع مذکر کا صیغہ آیا ہے، یعنی یوں نہیں کہا لا تعلو کم، الا یعلو الف لام واو مادہ، الا یعلو کا معنی ہوتا ہے کسر نہ چھوڑنا. حمزہ لام گا الگ بھی کہہ دیتے ہیں، الا یعلو یعنی وہ حضرت معاذ کی حدیث میں ایک جگہ لفظ آتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیسے کرو گے تو انہوں نے کہا میں اجتہاد کروں گا، اس میں یہ الفاظ بھی آیا ولا آلو، میں یہ اجتہاد کروں گا اور اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں اٹھا چھوڑوں گا. تو الا یعلو کہ میں نے ہے کوئی کسر نہ اٹھا چھوڑنا، یعنی پورا پورا زور لگا دینا. پھر جب لا یعلو کے بارے میں آئے کہ کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، یہ عموماً نفی کے ساتھ آتا ہے، تو پھر میں نہ ہوگا کہ پورا زور لگا دیتے ہیں، نفی کا مثبت میں ترجمہ کرے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. خبالن بلحاظ خبال کے، اور یا یہ یا لونکم کا مفعول بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے خبال کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اس لحاظ سے یہ مفعول بھی ہو سکتا ہے اور چاہے تو تمیز بھی ہو سکتی ہے، تمہارے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں چھوڑتے بلحاظ خبال کے. اور خبال کے معنی ہے فساد اور تباہی اور بربادی کے، خے بے لام خبال، مطلب بھی استعمال ہوتا ہوگا، فعل بھی خبال یخ بے لو شاید ہو. تو تمہارے لیے وہ شاہ صاحب نے تو خبال کا ترجمہ فتنہ انگیزی کیا، لیکن اس کا عام معنی کرپشن کا اور بگاڑ کا کیا گیا ہے تمہارے لیے، پھر اس کے نتیجے میں ہلاکت اور بربادی ہو سکتی ہے. تمہارا معاملہ بگاڑنے میں وہ کوئی کسر اٹھا نہیں رکھنے کی، یہ یوں ترجمہ بنے گا اس کا. ان لوگوں کو بھیدی نہ بناؤ اپنے سوا دوسروں میں سے جو ہیں، جو کہ کسر نہیں اٹھا رکھتے تمہارے بارے میں فساد پھیلانے کی، بگاڑ پھیلانے کی، تباہی لانے کی. لا یعلونکم خبالا، یہ خبال لا مثلا عربی میں کہیں گے لا آلو جہدا، میں اپنی کوشش میں کوئی کمی نہیں کروں گا، ان معنی میں وہ اس کو مفعول بھی ہوتا ہے. تو لا یعلونکم خبالا، تمہارے لیے خبال کی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، یعنی خبال لانے کی. پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان پہ تبادلہ اللہ یالو کا وہی مادہ جس سے ایک بار باپ نے پڑھا ہے للذین یولون من نسائہم وہ اسی سے باب افعال بنتا ہے قسم کھانا وہ بھی زور لگانا اور پورا اپنا طاقت خرچ کرنے کا معنی اس میں آتا ہے الف لام واو اللہ یالو اسی کو جب آپ آلہ یوں بنے گا نا تو بنے گا آلہ یو لیگو کا یولی ہو جائے گا یولی ہو جائے گا یولی کو چاہے تو ہم حمزہ کو واؤ میں یہ ہمیں ملا سکتے ہیں یولو نہ پڑھ لے جائز ہوگا ضروری نہیں ہاں رک جانے کی قسم کے لیے آتا ہے باب افتعال سے بھی آتا ہے سورت النور میں آئے گا اطلاع یا تلی کے معنی بھی ہوتے ہیں قسم کھا کر رک جانا کسی بات سے تو اعلی یولی کے معنی بھی یہی بولتے ہیں بنیادی بنا اللہ یا لو کا سارا زور لگا دے کچھ کوئی کسر چھوڑنا نہیں تو وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے تمہارے لیے تباہی کی وقت ان کو دوست مت بناؤ ان کو قریبی اپنے رازدار مت بناؤ من دونے یا دونا کم بھی ہو سکتا تھا ویسے تو اس کا معنی ہوتا ہے ادھر ادھر جیسے من دون اللہ ہے دون اللہ ہے وغیرہ آتے ہیں الفاظ پھر غیر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے من دون اللہ ہے غیر اللہ ہے اسی طرح سے من دونکم غیرکم بتانتن غیرکم پھر ہوگا اگر غیر لگائیں تو پھر وہ نصب میں آئے گا ودو ما عنتم وہ چاہتے ہیں ہے ماضی کا صیغہ ود یا ود چاہنا آرزو کرنا ودو انہوں نے چاہا اور یہاں لا یعلونکم کی مناسبت سے آئے گا وہ چاہتے ہیں ما عنتم اس چیز کو جو تم نے تکلیف اٹھائی عنتا یا ناتو کہ میں نے بنتے ہیں تکلیف میں پڑھنا مثلا عنتو کا معنی ہوگا میں تکلیف میں پڑا تکلیف میں ڈالنا نہیں ہے یاد رکھیے اس کا معنی تکلیف میں ڈالنا ہو تو آنا تھا یوں انہیں تو آئے گا جیسے سورت البقرہ میں آیا تھا آنے کا یہ آنا تو تکلیف میں پڑنا جسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹو سفر تو وہ چاہتے ہیں وہ چیز جو تم نے تکلیف اٹھائی یعنی جو تم تکلیف میں پڑے اب اگر ماں کو مصدریہ مانے تو پھر معنی ہوگا ودو انا تک وہ تمہاری تکلیف کی خواہش رکھتے ہیں یہی معنی وہاں آیا ہے جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عزیز علیہ ما عنتم ان پر گرا ہے وہ چیز جو تم نے تکلیف اٹھائی یعنی تمہاری تکلیف ما موصول بھی ہو سکتا ہے اور ما مصدریہ بھی ہو سکتا ہے تو باب محاورہ ترجمہ یہی ہوگا کہ وہ تمہارے رنج کی خواہش کرتے ہیں لیکن معنی ذہن میں رہے کہ ما عنتم کا معنی کیسے بنتا ہے رنج لفظی معنی ہے وہ جو تم نے دکھ اٹھایا انت انت ہی ہوتا ہے عین نون انت وہ جو قرآن میں ہے نا انت الوجوہ للہ البیض وہ اور ہے وہ یہ عین نون تے نہیں ہے وہ ناقص ہے اس سے ایک لفظ تعنت آیا ہے البتہ بعض روایتوں میں آتا ہے تعنت یہ ہوتا ہے میں نے اس کو ہوتا ہے کسی کو کوشش سے تنگ کرنا ستانا ان میں آتا ہے وہ حضرت علی نے رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے وہ بار بار آپ سے سوال کرتا تھا نا تو آپ نے کہا تھا وہ حق اصل تفق و ہن والا تسل تنت تن کہ بے وقوف تو کچھ سمجھنے کے لیے سوال کیا کر اور یوں الجھانے اور تنگ کرنے کے لیے سوال نہ کیا کر تنت دوسرے کو خواہ مخواہ الجھانا اور پریشان کرنا وہی میں نے بنتا ہے نا این نمتے سے تنت قرآن میں نہیں استعمال ہوا انت تم کا صیغہ آیا ہے اور یا باب افعال سے آیا ہے تو وہ چاہتے ہیں وہ چیز جو تمہیں اب دیکھیے اردو میں ہم مجبور ہیں ترجمہ کرنے پر جو تمہیں رنج دے حالانکہ انک تم کا میں نے رنج دینا نہیں چاہتے ہیں وہ چیز جو تم رنج اٹھاؤ یعنی تمہارا رنج اٹھانا ماں مصدریہ کریں تو پھر میں نے ٹھیک ہے قد بدت البغضاء من افواہہم حالت یہ ہے کہ قد اگر آئے تو عموماً یہ اس فکر کو حالیہ گنتے ہیں گرامر والوں کا ایک اصول ہے کہ قد آ جائے بالعموم وہ پھر حال کا فکر گنا جاتا ہے قد بدت البغضاء اور ویسے تاکید کے لیے بھی ہوتا ہے ظاہر ہو چکا ہے بغدا میں نے کینا بدا یبدو پڑھ چکے ہیں آپ بدا یبدو اور بدا بیدال واؤ مادہ ہے بدا وط تھا پھر واؤ گر گئی بن گیا بدت اور تے کو آگے حرکت دی ملانے کے لیے بدت البغدا او بغدا مصدر ہے جیسے کہ سر راؤ در راؤ آتا ہے اس طرح سے یہ وہ بغدا او نہیں ہے جو الوان و ایوب کا وزن ہوتا ہے افعل اور فعلاؤ یہ الگ بات ہے کہ آیا یہ فعلاؤ کا وزن باری ہے بغدا او بغض بغض اور دشمنی لیکن چونکہ الف اور حمزہ ہے یہ ہوگا مؤنث یعنی علامت تانیث ہے اس میں اگرچہ یہ وہ فعلا نہیں ہے من افواہہم ان کے منہوں سے افواہ جمع ہے فمن کی جمع افمامن کم استعمال ہوتی ہے افواہ استعمال بھی ہوئی اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے یہ بھی فافو فافی پڑھا تھا آپ نے اس سے فمن واحد اور جمع افواہ جمع افمامن کم استعمال ہوتی ہے افواہہم کینہ ظاہر ہو چکا ان کے منہوں سے یعنی ان کی باتوں سے مراد ہے وما تخفی صدورهم اور وہ چیز جو کہ چھپاتے ہیں ان کے سینے یہ ما بھی موصولہ ہے اخفا یخفی اخفان چھپانا یہ جو کچھ شرط کے معنی میں نہیں ہے ورنہ تخفی کی یہ بھی گر جاتی اور جو چھپاتے ہیں ان کے سینے صدورهم جمع مکسر ہے تو تخفی صیغہ واحد مؤنث آیا ہے اور جو چھپاتے ہیں ان کے سینے یہ ہوا سارا مبتدا وما تخفی صدورهم خبر ہے اس کی اکبروں وہ تو بہت ہی بڑی چیز ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ تو بہت بڑی چیز ہے یعنی جو ان کے اندر ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے اور ان کا کینہ تو ان کی زبانوں سے بھی ظاہر ہو رہا ہے باتوں سے قد بینا لکم الآیات ہم نے واضح کر دیے تمہارے لیے نشانی بینا یبین بینا مادہ بے یہ نون ہے جنا میں ایک نون مادے کا اور ایک سیغے کا ان کن تم تاکلون اگر تم عقل رکھتے ہو یہ کن تم ماضی استمراری نہیں ہے بلکہ ان اگر کن تم ہو تم اور کن تم کی خبر ہے تاکلون محل نصب نصب جیسے کہے ان کن تم عاقلین یہ ان معنی میں آیا کن تم تاکلون کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر تم سمجھا کرتے تھے ہا انتم اولائے یہ پہلے بھی آ چکا ہے ہا انتم ہا اولائے آیا تھا یہ پہلا ہا تو تنبیہ کا ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ حمزہ زبر استفہام کے معنی میں بھی آتا ہے یا تنبیہ کے لیے ارے انتم تم اور اس طرح سے اولائے اس کی خبر بن رہا ہے اولائے اور ہا اولائے ایک ہی چیز ہے تم یہ ہو انتم تم ہا اولائے یہ سب یہی ہوتا ہے نا اس کا معنی تم یہ ہو تو اردو ترجمہ تم تو یہ ہو اب معلوم نہیں اردو والوں نے اور کس طرح ترجمہ کیا ہاں نہیں وہ تو ہا کا ترجمہ کیا انہوں نے سنتے ہو ہا چونکہ تنبیہ کا لفظ ہے اس کا ترجمہ انہوں نے کر لیا سنتا ہے شاہ عبد القادر اکثر ایسے موقع پر کہتے ہیں اللہ پر بھی سنتا ہے بس خبردار یا سنتا ہے ترجمہ ہے الف ہا کا اور آگے ہے انتم تم ہا اولائے یہ ارے اگر کر لیں ہا کا ترجمہ ہاں ہاں تم یہ ہو ارے تم تو یہ ہو یوں ترجمہ بنے گا کہ تحبونہم ان سے محبت کرتے ہو تم تو یہ ہو کہ ان سے محبت کرتے ہو یعنی ہا انتم اولائے محبوہم کہ اس طرح سے خبر بن جاتی ہے احب یحبو محبت کرنا مسلمان ان سے کیوں محبت کرتے تھے یہ تفسیر کی چیز ہے دین کی وجہ سے بھی ہو سکتا تھا باہمی جو معاشرتی تعلقات ہوتے تھے وہ بھی وجہ ہو سکتی تھی مدینہ کے خاص طور پر نظام میں مختلف وجوہ ہوتی ہیں ولا یحبونکم حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے اس واو کو حالیہ کہیں گے حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے تو یہ یک طرفہ جا رہا ہے سلسلہ وتؤمنون یہ بھی واو ہم حالیہ کہہ سکتے ہیں اور حالت یہ ہے کہ تم تو ایمان رکھتے ہو بالکتاب کلے ہی کتاب پر ساری کی ساری پر کلے ہی واحد بالکتب ہوتا تو کلے ہا ہوتا तो तुम तो किताब सारी की सारी पर ईमान रखते हो। सारी की सारी किताब से मुराद क्या है? मुफस्सिरीन कहते हैं कि आसमानी किताबें जितनी है उनको अल किताब कहा जाता है। इन मानों में जमा आए ना आए, वाहिद में भी मुराद है। इसलिए अल किताब यानी जिन से किताब, जिन से आसमानी किताब जो है सारी की सारी तुम तो उस पर ईमान रखते हो, जिसमें उनकी किताब भी आती है। वह इजा लकूकुम, और जब वो तुमसे मिलते हैं, इजा की वजह से माजी का तर्जमा हाल में करेंगे, लकी यलका मिलना मुलाकात करना, ये तो अरबी का मुअल्लिम में इसी की मिसालें थी। लकी यूकुम लकूकुम, कालू कहते हैं, लफ्जी तर्जमा कहा उन्होंने, कहते हैं इजा की वजह, क्योंकि इजा में शर्त का मायना है। आमन्ना कहते हैं हम भी ईमान लाए, हम ईमान लाए। वह इजा खलो, और जब वो अलग होते हैं, खला यखलू के लफ्जी मैंने चले जाना भी होता है और अलग होना भी होता है। कद खलत मिन कबलकुम उममुन, मसलन तुमसे पहले उम्मतें गुजर चुकी हैं, खला यखलू गुजर जाना भी, और खला यखलू अलहदगी में होना, खलवत भी इसी से निकला है। वैदा खलाओ यहाँ यही माना है, जो जब अलग होते हैं। कहीं कुरान में आता है वैदा खलाओ इला शयातीन, वैदा खला बाबुहुम इला बाब, यहाँ कोई ये नहीं कहा कि किसके साथ, बल्कि उनकी अपनी तन्हाई का जिक्र है। आप क्या कह रहे थे? हाँ खेला गाओ अब्दू अलैकुम अनामिना मिन अलगैस, काटा उन्होंने तुम पर उंगलियों के सिरों को गुस्से से। अब्दा या अद्दो, अब्दा ऐन बाद माता, या अद्दो ऐन की जबर पता याफ्ता होगा, यौम या अद्दो अला यद है। अब्दा या अद्दो का मायना, अब्दा या अद्दो का मायना काटना, लेकिन याद रखिए काटना वो हो जिसके लिए अंग्रेजी में बाइट आता है, लफ्ज दांतों से काटना, बाइट और कट और इसमें फर्क है ना, अंग्रेजी में तो आप जानते हैं। तो वो जो अब उर्दू में तो हम काटने ही कहते हैं, कुत्ते ने काट लिया, लेकिन अंग्रेजी में उसके लिए और तर्जमा होगा। तो वो जो काटना है उसके लिए अरबी में अब्दा या अद्दो आता है। यूं छुरी से काटना या वैसे हो तो उसके लिए ये लफ्ज नहीं आता, इसके माने ही होते दांतों से काटना। काटते हैं, शाह साहब ने अच्छा तर्जमा फारसी किया, गजीदन मसदर गजत मुजारे होता, गजीदन माने होता है काटना, वही बाइट का है। सद गजीदा जिसको कुत्ते ने काटा हो, मार गजीदा जिसको, गुजीदा नहीं, गुजीदा और होता है, गजीदा काफ की जबर के साथ होता है। तो वो काटते हैं अलैकुम तुम पर, यानी तुम्हारे खिलाफ गुस्से की वजह से, ये मायना बनता है। असल मफूल अनामिला है, जो कि अनमोला की जमा है, अनमोलातुन, अनमोलातुन खुद वाहिद ऐसा है मालूम होता है कि ये तो शायद कोई जमा का सेवा है। अनमोलातुन वाहिद, और जमा आना में लो गैर मुनसरिफ जमा, ये उंगलियों के सिरों को कहते हैं, टिप्स ऑफ द फिंगर्स। सारी उंगली के लिए ये लफ्ज नहीं होता, सारी उंगली के लिए इस इस्बाउन का लफ्ज है, जिसकी जमा असाबे हो, आपने पढ़ी है सूरत अल का, हैं किसका मादा, वो आपको स्वाबे ऐन में मिलेगा, असाबे तो, और ये नून मीम लाम में मिलेगा, बाबा इसका सलासी जो है नून मीम ला में मिलेगा इसी से, बल्कि नमला तुम च्यूटी का लफ्ज भी आपको इसी मादे में ही मिल जाएगा। हाँ, सिर्फ जो उंगलियों के पूरे जिन्हें कहते हैं, इसके लिए अरबी में एक और लफ्ज भी है और वो कुरान में इस्तेमाल हुआ है, बनान। बनान वैसे लफ्ज खुद जमा ही है, ना उसकी कोई वायद होती है, न तसनी है, न कुछ, वो इसमें जमा है। उंगलियों के पूरों को बनान कहते हैं, और इसमें वाहिद जमा होता है, एक पूरा हो तो अनमिला तो, और जमा हो तो अनामिला। लेकिन बनान का लफ्ज है वो प्लूरली इस्तेमाल होता है, मायना दोनों का टिप्स ऑफ द फिंगर्स होता है, वो काटते हैं उंगलियों के सिरे। अगर जो शाह साहब ने सिरा नहीं किया, बिगजंद बरशुमा अंगुश्तान खुदरा, सिर्फ उंगलियां किया है, पता नहीं उंगलियों के सिरे किसी ने किया या नहीं, नहीं किया, सिर्फ उंगलियां किया, بہرحال یہ سمجھ لینا چاہیے. محاورے کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا. ہاں کاٹ میں غصے میں تو انگلی کا سر ہی منہ میں جاتا ہے, اس لیے وہ لفظ کا معنی تو ذہن میں رہے کہ ان ملا تم اور جمع انا مل. من الحیض کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے غصے کے سبب, اور بعض نہ بھی کہتے ہیں کہ یہ من الحیض حال کے محل میں ہے, یعنی غائزینا غصے والے ہوتے ہوئے, یا من الغیظ بسبب الغیظ. تو اکثر نے شاہ صاحب نے بھی یہی کیا, از خشم یعنی بسبب غصے کے, غیظ غاظہ یغیظ و غیظن انتہائی غصے میں ہونا, اردو میں غیظ و غضب استعمال ہوتا ہے, تو وہ مارے غصے کے تم پر اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں. اگر یہ ہوتا نا عبد العناملہ من الغیظ علیکم تو بنتا, لیکن اصل میں وہ نہیں ہے. ادا آنے ہیں اس پر انگلیاں کاٹی, یعنی اس پر غصہ آیا. ان مینو میں یہ استعمال ہی اس طرح ہوتا ہے. اس من الغیظ کے ساتھ علیکم کا نہیں تعلق, ادو کے ساتھ ہی ہے. تمہارے خلاف انگلیاں کاٹتے ہیں مارے غصے کے, تو تمہارے خلاف انگلیاں کاٹتے ہیں, یہ تمہاری وجہ سے, حسد کی وجہ سے. قل موتو بغیظکم, یہ غیظ کیا تھا اور مسلمانوں کی بدر کی فتح وغیرہ کے واقعات کی طرف تفسیروں والے لکھتے اشارے ہیں. قل کہہ دیجئے موتو بغیظکم, مر جاؤ اپنے غصے میں. بے سبب بغیظکم, بغیظکم بمیرت مات یموت موتن, اور مت موتا موتو بالکل قل کولا کولو کی طرح بنے گردان اس کی. بغیظکم اپنے غصے سے مرو, غصے میں مرو کر کیا ہوگا کسی نے شاید, لیکن ہے بے غیظ کم بس سبب بے غیظ خود اپنے غصے کی وجہ سے مرو. کیا مرو اپنی, بہرحال غیظ کا معنی دشمنی تو نہیں ہے, محنت ہوئی ہے غضب نہ کی. ہاں اپنے غصے میں مرو, محاورہ پتہ نہیں کسی نے اور کیا ہو. ان اللہ علیم بذات الصدور, بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے, سینوں والی کا, ذات الصدور ذات غین یہ زوئے, یہ تو غاظہ یقین ہو. علیم خوب جاننے والا ہے, بذات الصدور ذات الصدور کا, وہ ذات الصدور کا اچھی طرح جاننے والا ہے. ذات الصدور سے کیا مراد ہے, صدر کی جمع ہے صدور میں سینے, اور سینہ عربی میں جو صدر کا لفظ ہے اس کے اور معنی رئیس وغیرہ اور اہم جگہ کے وہ بھی ہوتے ہیں, لیکن صدر جسے آپ چیسٹ کہتے ہیں یعنی سینے کا یہ حصہ ان معنی میں بھی آتا ہے, مرد کا ہو عورت کا ہو بدن کا یہ حصہ. عورت کے جس کے لیے لفظ بریسٹ آتا ہے انگریزی میں, اس کے لیے عربی میں اور لفظ ہیں, لیکن صدر کا لفظ بھی اس کے لیے آ جاتا ہے, استعمال ہو جاتا ہے. جیسے آپ چھاتی کہیں تو چھاتی سے مراد مرد کی چھاتی بھی ہے عورت کی چھاتی بھی ہے, ان معنوں میں صدر کا لفظ ہوتا ہے. اب صدر کی جمع ہے صدور, سینوں والی, یاد رکھیں ذات واحد آیا ہے جمع نہیں آیا. اگر وہ معنی ہوتا نا بے ذوات صدور تو پھر وہ معنی بھی ہو جاتا بریسٹ والی, یعنی ایک طرح کا یہ معنی بھی تو, لیکن ادھر آ گیا واحد, اس سے معلوم ہوا کہ سارے سینوں میں کوئی ایک چیز ہے, یہ معنی بنا. تو یہ ذات کا ایک خاص استعمال ہوتا ہے عربی کے لفظ کا. مثلا ذات البین, آدمیوں کا درمیانی معاملہ, دو آدمیوں کا جو درمیانی اصلح ذات بینکم قرآن میں آتا ہے. اس طرح سے ذات الصدور کا معنی ہے سینوں والی, اور مراد ہے وہ چیز جو سینوں میں چھپی ہوئی ہے, یہ معنی بنے گا, اور اس سے مراد پھر سینوں کے بھید ہوں گے. ذات الصدور کا لفظی معنی تو وہی ہوگا, سینوں والی یعنی وہ چیز. اور اس کو مؤنث کیوں کہا ہے, یہ عربی میں ایسے موقع پر جس طرح وہ جانوروں کو کہہ دیتے ہیں, مرے ہوئے جانور کو مؤنث ہی کہتے ہیں, چاہے وہ بھینسا ہی مرا پڑا ہو, یعنی مذکر ہو یا مؤنث ہو, وہ جیسے اردو میں آپ لاش کہتے ہیں, اس طرح سے عربی والے اس کے لیے لفظ مؤنث استعمال کرتے ہیں, زو نہیں استعمال کرتے. ذات الصدور سینوں والی یعنی وہ چیز جو سینوں میں ہے, مراد ہے سینوں کے بھید. شاہ صاحب نے لفظی ترجمہ کیا, خدا داناست بانچ در سینہ ہاست, جو کچھ سینوں میں ہے. اور بعض کا ترجمہ کیا کسی نے اردو والوں نے جی راز تو نہیں ہاں جیوں کی بات ہے یہ پرانی اردو ہے نا سینوں والی بات سینے والی تو نہیں پھر جمع تو کرنا چاہیے سینوں والی بات یعنی وہ چیز جو سینوں میں چھپی ہوئی ہے تو ہوتا ہے نا یہ وہ ان عربوں کا ایک تصور تھا کہ بھید سینے میں اب بھید جو کسی کا آدمی چھپاتا ہے کہاں چھپاتا ہے ٹخنوں میں چھپاتا ہے دماغ میں چھپاتا ہے انتڑیوں میں چھپاتا ہے کہاں چھپاتا ہے فزیکلی فیزیولوجیکلی اس کو کس طرح ایکسپلین کرے لیکن عام محاورہ کوئی کہتا ہے دماغ میں رکھا کوئی کہتا ہے دل میں رکھا تو عربی میں بھید کے چھپانے کے لیے وہ سینے کا لفظ استعمال کرتے چنانچہ عربی کا ایک محاورہ ہے صدور الاحرار قبور الاسرار آزاد لوگوں اور جوان مردوں کے سینے بھیدوں کی قبریں ہوتی ہیں اس میں سے وہ پھر نکل نہیں سکتے تو یہ راز رکھنا اور اس کے لیے بھی بہت کچھ آتا ہے کہیں چٹانوں سے تشبیہ دی ہوتی ہے عربوں میں شاعروں میں وہ تو یہ شاید پہلی دفعہ آیا ویسے آگے بھی کئی جگہ یہ آئے گا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کو سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ذات کا یا میں نہ کریں گے چھپی ہوئی باتیں ان تمسس کو محاسنا تم تسو ہوں اگر تم کو آ چھوئے مسا یا مسو ان کی وجہ سے جزم ہوئی تو ادغام ٹوٹ گیا ان تمسس کو اگر تم کو چھو لے حسنا تم فائل مونس ہے فیل بھی واحد مونس آیا اگر چھو لے تم کو کوئی اچھائی یعنی آ لگے کا معنی ہے تسو ہم تو ان کو لگتی ہے بری لفظی معنی ہے سا آ یسو سا آ ہو اس کو ناخوش کیا کسی چیز نے تسو ہم مفعول اس طرح سے آتا ہے سا آ ہو مثلاً شیو کسی چیز کے بارے میں آپ کہیں کہ اس نے فلاں آدمی کو سخت ناخوش کیا اردو میں ترجمہ بری لگی بھی کہہ سکتے ہیں تسو ہم ان کو بری لگتی ہے لیکن مفعول ہے اردو ترجمہ آپ کر سکتے ہیں ناخوشگوار لگتی ہے ناخوش لگتی ہے اچھی نہیں لگتی جیسے کر لے ترجمہ اگر تم کو آ پہنچے کوئی اچھائی تو وہ ان کو ناخوش کرتی ہے وَإِن تُصِبْكُمْ حَسَنَةٌ اور اگر سَيِّئَةٌ اور اگر تم کو آ لگے کوئی برائی تُصِبْ أَصَابَ يُصِيبُ سے جزم بنی تُصِبْ سَيِّئَةٌ سین واؤ حمزہ ہی مادہ ہوتا ہے وہی جو اوپر تسو کا آیا ہے سین واؤ حمزہ یہ اس سے سَيِّئَةٌ بالکل سَيِّئٌ اور حَيِّئٌ جس طرح آپ نے پڑھا ہے صرف یہ کہ تے تانیس کی لفظ اور مذکر بھی تو ہوتا ہے سیئن وہ تو سیئن کی طرح ہی ہے نا طیبن سیئن تو اس طرح سے یہ سین واو حمزہ سے بنا سیئۃن برائی یفرحو بہا وہ خوش ہوتے ہیں اس کے سبب سے فرح یفرح خوش ہونا یفرحو وہ خوش ہوتے ہیں مجزوم ہے جواب شرط کی وجہ سے بہا اس کے اس بے آگے زمین سیاح کے لیے تو اس برائی کے سبب سے وہ خوش ہوتے ہیں وہ ان تصبروا اور اگر تم صبر سے کام لو گے شرط ہے وہ تتقوا اور تقوی سے کام لو گے لا یضرکم شیئن یہ فے لگانے کی ضرورت نہیں محسوس کی جنرلائز کرتے ہوئے شاید تو قطعاً تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا ان کا مکر یہ جو لا یضرکم ہے یہ اصل میں مجزوم ہی ہے درا یا درو کیونکہ ان شرطیہ ہے اس کے جواب میں آ رہا ہے تو یہ مجزوم ہی لیکن لا یا ضرور بھی پڑھ سکتے ہیں لا یا درو بھی یا درا بھی یا در بھی اس لیے وہ لا یا درو کم ہی آیا ہے قید ہم فائل ہے اس کا ان کی تدبیر قید مکر تدبیر شیئن کچھ بھی یہ شیئن پھر اسی طرح آیا جیسے کہیں لا یضرکم قیدہم ضرارن مفعول مطلق کے معنوں میں ہی آتا ہے کچھ کچھ بھی یعنی جو مفعول آ رہا ہوتا ہے فعل اسی کی شیئن کے لیے آتا ہے تو ان کا مکر تم کو کوئی نقصان کسی قسم کا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. ان اللہ بما یعملون محیط, اللہ تعالیٰ گھیرے میں لیے ہوئے ہے اس چیز کو جو کہ وہ عمل میں جو عمل کرتے ہیں. یہ بے سبب کا نہیں ہے, یہ احاطہ یحیطوں کے بعد صلہ آتا ہے. احاطہ بھی اس طرح محیطم بما تعملون یعملون, وہ محیط اسم فاعل ہے احاطہ یحیطوں کا, گھیرے میں لیے ہوئے ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں یعنی ان کے اعمال کو. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ, یہ اذ اور واو بالکل استیناف کی ہے, اس کے پچھلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ واو استیناف کی صرف ایک تاکید اور زور کے لیے آتی ہے. یہاں سے بالکل مضمون الگ جنگ احد کا شروع ہوتا ہے اور وہ سات سفتے رائتے چلی جاتی ہیں. وَإِذْ غَدَوْتَ, اور اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ آپ صبح کو نکلے باہر. غدا یغدو کے لفظی معنی ہے صبح میں داخل ہونا, جس طرح اصبح اضحی آپ نے پڑھا اس طرح سے, اور امسا غدا یغدو کے معنی تو ہے صبح میں داخل ہوا. پھر صبح کے وقت کوئی کام کرنے کا معنی بھی ہوتا ہے, صبح ہوئی تو وہ یوں چلا. تو غداؤتا, اب اس کے بعد آیا من اہلکا, تو صبح کے وقت نکلا اپنے گھر والوں میں سے. من اہلکا غداؤتا, من اہلکا تو نکلا صبح کو اپنے گھر والوں میں سے. غدا یا غدو صبح کے وقت نکلنا باہر کام کاج کے لیے. تو بب المومنین, اس حالت میں کہ تو ٹھکانے دیتا تھا مومنوں کو, یہ مضارع آیا ہے حال ہوگا یعنی مبوئن یوں آیا ہے, نکلا تو اپنے گھر والوں سے یعنی اپنے گھر سے, گھر والوں سے نکلا یعنی اپنے گھر سے نکلا. تو بب او کا معنی ہوتا ہے کسی کو ٹھکانہ دینا, جگہ دینا. یہ براہ راست مفعول بھی آتا ہے اور لام زیر لے کے ساتھ بھی آتا ہے, قرآن کریم میں دونوں طرح آیا. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, اور یہ بھی آیا ہے وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ, یعنی بَوَّأَهُ وَبَوَّأَ لَهُ, دو طرح استعمال ہوتا ہے. اور اس کا معنی ہوتا ہے اس کو جگہ دی, اس کو ٹھہرایا, اس کو ٹھکانہ دیا. بَوَّأَ تو بَوَّأُ, تو ٹھکانہ دیتا ہے, تو جگہ مقرر کرتا ہے, تو اتارتا ہے. المومنین مفعول ہے, اور یہاں ترجمہ حال کی وجہ سے کریں گے, تو گھر سے نکلا مومنوں کو ٹھکانہ دیتے ہوئے, یعنی اس حالت میں کہ تو ان کو ٹھکانے دے رہا تھا یا اتار رہا تھا. کیسے ٹھکانے؟ مقاعد للقتال, مقاعد مقعد کی جمع ہے بیٹھنے کی جگہ, اور للقتال لڑائی, لڑائی کے ٹھکانے یعنی پوزیشن جسے آج کل کہتے ہیں, کہ ان کے لیے جنگ کی آپ پوزیشنز مقرر کر رہے تھے, یہ معنی ہے. آپ صبح کو نکلے اور لڑائی کے لیے مومنوں کو آپ ان کی جگہ مقرر کر رہے تھے کہ تم نے یہاں رہنا ہے, تم نے یہاں رہنا ہے, یہ مراد ہے. تو بب المومنین حال ہوگا فکر, مقاعد للقتال جنگ کی جگہ پوزیشنز بتا رہے تھے. واللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ سننے جاننے والا ہے. یہ جنگ احد کا ذکر ہے, کس طرح آپ صبح کو وہاں پہنچے اور وہ ایک عجیب کہانی ہے. تو پھر وہاں آپ نے ان کے اپنے اپنے جگہ مقرر کی تھی, جن میں وہ تیر انداز بھی تھے جن کو جبل رومات پہ کھڑا کیا گیا تھا. اذ ہمت طائفتان, اور یاد کیجئے اس وقت کو, یہ سارے بعض واقعات ہیں, یا تو سارے پڑے ہوئے ہوں, مدودی صاحب نے بھی کچھ تو لکھے ہیں تعارف میں, لیکن بعض چیزیں شاید ان سے بھی رہ گئی ہیں. بہرحال اشارے ہیں, آپ تفسیر میں ان بیک گراؤنڈ کے سارے واقعات کو ہم کیا بیان کریں, مختصر اشارے ہی کریں گے, کیونکہ بعض واقعات واقعی اس کے بغیر سمجھے نہیں جا سکتی. آج یہ کہ آپ صبح کو نکلے تھے, شاید وہاں صبح کا مراد ہے, حالانکہ جو تاریخی پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ کر آپ چلے تھے اور رات راستے میں ایک جگہ رہے تھے, پھر وہاں سے صبح کو اٹھ کر احد پہنچے تھے اور ایک لمبا چکر دیا تھا آپ نے, سیدھے احد کو نہیں گئے تھے. لیکن چونکہ وہاں پوزیشنیں جب دی ہیں تو وہ صبح کا وقت تھا. اذ ہمت طائفتان، اور یاد کیجیے اس وقت کو جبکہ ارادہ کیا دو گروہوں نے، ہم یا ہم یا ہم، لفظی میں نے کوئی بات اہم سمجھنا، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، اسی سے اہتم یا تمو اہتمام کرنا بھی عربی لفظ ہے، ہم یہم فکر ہونا یا ارادہ کرنا، یہ دو معنی اس کے ہوتے ہیں، ہم یعنی کسی چیز کے بارے میں فکر کرنا، اسی کا خیال کرنا، معنی وہی خیال کرنے کا ہی ہوتا ہے، آگے آئے گا احمد ہم انفسہم وغیرہ، ان کو اپنی جانوں کی پڑی تھی، تو ہم یہم ارادہ کیا، چاہا طائفتان دو گروہوں نے، طائفتن طائفتان قائل ہے، منکم تم میں سے، یعنی مسلمانوں ہی کے جو مخلص مسلمان تھے ان کے بھی دو گروہوں نے چاہا، ان تفشلا تثنیہ کا صیغہ ہے، تفشلانے کا نون گر گیا ہے، کہ وہ بزدلی دکھائیں، فشلا یفشلو کے معنی ہے ڈھیلا پڑنا، آج کل یہ فیل ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، فشلا سب، یعنی وہ کلاس میں رہ گیا، فیل ہو گیا، ڈھیلا پڑنا، قرآن میں آگے آپ پڑھیں گے کہ اگر تم میں تفرقہ ہوگا تو تفشلو و تذابری حکم، تم سست پڑ جاؤ گے یا بزدل بن جاؤ گے، جو میں نے بھی کرے، یہاں موقع کے لحاظ سے بزدلی دکھانا ہے، لفظی میں نے ڈھیلا پڑنا، ان تفشلا نے ارادہ کیا کہ وہ سستی کر جائیں یا بزدلی دکھائیں، واللہ ولیہما، اب یہ واو حالیہ بھی ہو سکتی ہے، حالانکہ اللہ ان کا کارساز تھا، اور واو عطفہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے تو بزدلی کا ارادہ کیا اور اللہ ان کا کارساز تھا، اس نے ان کو بزدلی سے بچا لیا، یہ ان معنی، حالانکہ اللہ ان کا ولی کارساز تھا، انہیں بزدلی کی ضرورت نہیں، انہوں نے تو بزدلی کا ارادہ کر دیا تھا لیکن اللہ کارساز تھا، ان کو کرنے نہ دیا وہ کام، یوں میں دونوں بنتے ہیں، حالیہ لیں تو بھی، یہ دو، جب وہ راستے سے عبداللہ ابن ابی نکلا ہے نا، اپنے 300 آدمی لے کر ہٹ کے آیا، وہ آدمی 1000 تو پہلے تھے، 300 نکل گئے تو باقیوں کو بھی ایک اثر پڑنا تھا، تو شاید بنو سلمہ اور دو قبیلے ہیں کوئی بنو اوس اور خزرج میں سے، ان کے کچھ آدمیوں نے کہا چلو ہم بھی واپس چلے، اور پھر بعض نے تو ارادہ کیا کہ ہم بھی چلیں، بعض نے کہا نہیں ہم نہیں چلیں، چنانچہ وہ پھر واپس نہیں ہٹے، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اب تفسیروں میں آتا ہے کہ ایک لحاظ سے قرآن میں تو دائمی ان پہ تھپا لگا دیا نا، کہ بزدلی تو ظاہر کر دی تھی، ایک طرح سے مستقل ریکارڈ ان کے وہ آ گیا نا، کہ انہوں نے تو گرنے ہی لگے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے تھے ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ اللہ نے ہماری بزدلی کا ذکر کیا ہے، وہ تو ہم سے ظاہر ہوئی تھی، آگے جو آ گیا نا واللہ ولی ہوں گا، بس یہ چاہے وہ ٹھپا لگا دیا ہے لیکن یہ بھی تو ساتھ سدت مل گئی ہے جی، دیکھیے ان لوگوں کے ایٹیچیوڈ کیسے ہوتے تھے، تو واللہ ولی ان کے طرف اشارہ ہے، پھر وہ ساتھ چلے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کرے اہل ایمان، اللہ ہے یعنی اصل میں ہے فلیتوکل المؤمنون علی اللہ ہے، فلیتوکل ہے فلیتوکل، لیتوکل غائب کا سے غائب امر کا صیغہ ہے، توکل یتوکل بھروسہ کرنا، کسی کے حوالے اپنا کام کر دینا، اور یتوکل لام آگے ملا زیر کے ساتھ، مومن اس کا فاعل ہے، مومنوں کو چاہیے کہ وہ بھروسہ کریں اللہ پر، لیکن اللہ پہلے آیا تو ہم ترجمہ کریں گے اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں مسلمان اہل ایمان، ولقد نصرت نہیں، یہ دو قبیلوں کی سب ڈویژن تھے، دونوں ہی ہٹنا چاہتے تھے، اس لیے طائفتان نے انہیں کہا، ایک شاید بنو سلمہ تھے کچھ اور تھے، یعنی دو قبیلوں کے لوگ تھے، سب ٹرائب تھا نا، ویسے تو اوس اور خزرج کی ساری شاخیں تھے، ان میں سے ایک گروپ تھا، ایک میں سے اور دوسری برانچ دوسری میں سے تھے، تو ان کو طائفتان کا، یہ وہ عبداللہ ابن ابی والے لوگ اس میں نہیں مراد، بلکہ وہی ہیں جنہوں نے کچھ ہٹنے کا ارادہ کیا، دو مختلف ٹرائبز میں سے تھے، پھر دونوں چل پڑے گئے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ،
اور اللہ نے تم کی نصرت کی، تمہاری نصرت کی یا کر چکا ہے لقد کی وجہ سے، یوں بھی ترجمہ کر سکتے، اللہ تو تمہاری مدد کر چکا ہے بدر میں بھی، اگر ماضی قریب کے معنی لے تو بھی ہو سکتا ہے، اللہ نے تو تمہاری مدد کی تاکید کے معنی کرے تو وہ یوں بھی ہو سکتے ہیں، اللہ نے تو تمہاری نصرت کی بے بدرن، بدر میں، بدر ایک وادی کا نام ہے جس میں جنگ ہوئی تھی، بدرن اسی طرح اس کا نام ہے، بدر میں نے ویسے چودھری کا چاند بھی ہوتا ہے لیکن اس وادی کا نام بدر ہے، تو یعنی جنگ بدر میں مراد ہے، بے بدرن یعنی یوم بدرن، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم ذلیل تھے، یہاں ذلیل معنی خوار بالعاد کمزور تھے، یعنی جنگی سامان اور تیاری کے لحاظ سے تم بالکل خوار تھے، تمہاری حالت زبوں تھی، تو وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم بالکل عاجز تھے، ذلیل تھے، تمہارے پاس کوئی قوت نہیں تھی بدر کے وقت، فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس تم اللہ سے، اللہ کی نافرمانی سے بچو، لعلکم تشکرون، شاید تم شکر گزار بنو، اللہ اگر ایسے مشکل حالات میں انسان کا کام کرتا ہے تو اسے تقوی اختیار کرنا چاہیے، یہی شکر گزاری کی زیادہ صورت ہے، تقوی شکر گزاری کے قریب ہے، اذ تقول للمؤمنین، اور پھر آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے، یہ بھی جنگ احد کا ہی واقعہ ہے، اذ تقول، جب تو کہتا تھا، اس کی وجہ سے ترجمہ، تقولو ویسے تو مضارع کا صیغہ لیکن ماضی کے طور پر اس کی وجہ سے آ گیا ہے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ اذا کے بعد ماضی آئے مستقبل اور مضارع سے پہلے اذ آئے تو عموماً وہ ماضی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بالکل، اذ تقول للمؤمنین، جبکہ تو کہہ رہا تھا مومنوں سے، علی یکفیکم، کیا تمہارے لیے کفایت نہیں کرے گا، استفامیہ ہے، لن یکفیکم، ہرگز کافی نہیں ہو رہے گا، یہ محنت الا یکفیکم بھی ہو سکتا تھا، کیا تمہارے لیے کافی، لیکن زور دینے کے لیے کیا ہرگز تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہوگا، یعنی جیسے اردو میں کیا یہ بھی کافی نہیں ہوگا، ہرگز کی بجائے لن یکفی، کفا یکفی، کفایت کرنا، اور یکفیہ کی یہ کی زبر نصب کی وجہ سے، علی یکفیہ، کیا تم کفایت نہیں کرے گا، کم تم کو، کفا کے بعد عموماً براہ راست مفعول آتا ہے، کفا اللہ، یوں کہیں گے اس کو اللہ کافی ہو رہا، کفا اللہ، یوں کہیں گے، علی یکفیکم، کیا تمہارے تم کو کافی نہیں ہوگا، تمہاری کفایت نہیں کرے گا، کیا چیز، ان، یہ کہ، یہ اگلا فائل ہے یکفیا کا، اصل میں فکرہ آ رہا ہے، اَن یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، یہ پورے جو فکرہ ہے یہ فائل ہے یکفیا کا، کیا یہ بات تمہیں کفایت نہیں کرے گی کہ، اَن یمدکم، کہ تمہاری مدد کرے، مد، امد یمد امداد، مدد یا امداد کرنا، یمد، مد یمد میں نے کھینچنا ہوتا ہے، لیکن امد یمد مدد کرنا، مصدر ہی اس کا امداد بنتا ہے، ربکم، کہ امداد کرے تمہارا رب تمہاری، یمدکم تمہاری مدد کرے، ربکم تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف، تین ہزار کے ساتھ، ثلاثہ کی بجائے تو بے لگی تو تے آ گئی نا، ثلاثۃ اور تین سے نو دس تک وہ مضاف ہو کے ہی آتے ہیں، عدد ثلاثۃ تو آنا نہیں تھا، ثلاثۃ اور جمع مجرور اس کا عدد آلافن، بثلاثۃ آلافن، اگر آپ کہنا ہوتا تین ہزار فرشتے تو یہ ہونا چاہیے تھا بثلاثۃ آلاف ملکن، ملکن واحد مجرور ہوتا ہے نا، پھر اب اس ملکن کو کہا ہے من الملائکہ، فرشتوں میں سے تین ہزار، تین ہزار فرشتے نہیں کہا بلکہ یہ من بیان کا ہے ایک طرح سے، کہ وہ ثلاثۃ آلاف کیا، یہ بعض تمیز کا نہیں ہے، اب یہ بیان کا ہے، وہ جیسے کہانی کرتے ہیں نا کہ منزلی نا
منزلین، اس میں مفعول ہے انزل ینزل سے، منزل اتارنے والا، منزل اتارا ہوا، منزلین اتارے ہوئے، اور آیا نصب میں ہے حال ہو کر. ملائکت، دیکھیے الملائکت تل منزلین ہوتا تو سیدھی صفت بن جاتی، اب ال نہیں نہ لگا تو معلوم ہوا یہ حال ہی ہے، اتارے ہوئے ہوتے ہوئے. پر پھر اردو میں ترجمہ محاورے کا یہی ہوگا کہ اتارے ہوئے، بس 3000 فرشتے اتارے ہوئے، اگر ان سے تمہارا رب تمہاری مدد کرے تو کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا؟ ہاں یکفیہ کا فائل اور کیا ہے، ویسے تو ہوگا ضمیر ہی ہوگی نا، لیکن یکفیہ کم، کم تو مفعول تھی، ضمیر تو آئی پہلے، تو یعنی الن یکفیہ کم امداد کم اس طرح سے آ گیا نا، تو وہ تمہاری امداد جو ہے اللہ کی وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہوگی. یہ پورا فکرہ فائل کی جگہ آیا، 3000 فرشتوں سے رب تمہاری مدد کرے کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا؟ بلا ولا عالم، قرآن نے 3000 کہا، ہم نے تو گنتی تو کی نہیں، ہم تو لفظ کو ماننے کو مجبور ہے، 3000 ہی بات ہوگی. یہ بات کہ قرآن میں جو بات 7 اور 70 اور 100 کیا، اس سے مراد محض کثرت ہے یا کوئی پرٹیکولر عدد ہے؟ اس میں بات تو زبان میں محاورے ہوتے ہیں، تو عربوں میں بھی چلتے ہیں اس طرح سے 7 اور 10 وغیرہ کے، لہذا چلیے وہ محاورے کی بات اور تشبیہ کی کنایہ کی ہو سکتی ہے، لیکن ظاہری معنی کو چھوڑنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. اس لیے اگر ظاہری معنی کو کوئی اسٹک کرتا ہے تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل غلط کر رہا، کیونکہ عدد صریح کو جو بتایا وہ اگر اس کو خاک مخواہ کہا جائے کہ یہ مراد فلاں ہے، تو بہت سے فقہی احکام بھی، اب 70 دفعہ مثلا قرآن میں آیا کہ تو 70 دفعہ معافی مانگے تب بھی انہیں توبہ، ان کی کبھی تیری مغفرت کی دعا ان کے لیے قبول نہیں ہوگی. بعض نے کہا کہ 70 مراد ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ اچھا 70 دفعہ مانا کیا تو ہم 72 دفعہ مانگیں گے، 70 دفعہ سے ہی روکا ہے نا کہ نہیں قبول ہوگی، ہم 70 سے زیادہ مانگ لیں گے. تو یہ میں نے بھی ہو سکتا ہے 70 کا، اور اگر 70 کب یہ میں نے لیں بکثرت، تو پھر جہاں کوڑو وغیرہ کا حکم آتا ہے 80 مارو 100 مارو، کیا ماز کثرت ہوتی ہے یہ کیا؟ اس لیے عدد کو عدد ہی سمجھنا چاہیے، کوئی قرینہ ہو تو چلیے بات بھی ہے. بلا ان تصبروا وتتقوا، کیوں نہیں، یہ تھا الن یکفیکم، کیا نہیں کافی ہوگا؟ نفی کے جواب میں آیا بلا، یعنی ہاں کافی ہو رہے گا، ہمیشہ نفی کے جواب میں بلا آتا ہے، بلا ہاں ضرور کافی ہو رہے گا. ان تصبروا، اب یہ آگے اس کی وضاحت ہے، یعنی وہ ضرور کافی ہو رہے گا. ان تصبروا، اور اگر تم صبر سے کام لو گے، وتتقوا اور تقوی سے کام لو گے، ویاتوکم من فورہم ھذا، اور وہ آئیں تمہارے پاس، یا تو کم اتا یا تی آنا، یا تو کم، یہ ان کی وجہ سے سب مجزوم ہے، ان تصبروا و ان تتقوا و ان یا تو کم. یا تو کا فاعل کون ہے؟ کافر مراد ہے، دشمن کی فوج، اور آئیں وہ تمہارے پاس، فرشتے نہیں مراد، من فورہم ھذا، ان کے اس جوش کی وجہ سے. اور فارا یفور و فوراً کا معنی ہوتا ہے ابلنا، جوش مارنا. ہاں جی، اور یہ جو فوراً کا لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے نا، اس میں بھی وہ ابال اور جوش کا معنی ہوتا ہے، یعنی تھوڑی دیر میں اچانک ہی، وہی لفظ فارا یفور سے ہے. قرآن میں آیا نا فارت تندور، تندور ابل پڑا، جوش میں آ گیا، تو اس سے ہی ہے فور، فور معنی جوش ہی ہوتا ہے. فورہم، من فورہم، یہ ہم کی ضمیر کافروں کے لیے ہے، ان کے جوش. فورہم ھذا، جیسے آپ کہتے ہیں ابنہ ھذا، اس کا یہ بیٹا. فورہم ھذا، ان کا یہ جوش. اور من یہاں بذر بے سبب کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، اگر وہ اپنے اس جوش میں آئے تمہارے پاس، یمددکم، تو مدد کرے گا تمہاری، پھر یہ جواب اشارت ہے، یمددکم، امد یمد، یمددکم ربکم، اب سیدھا پائے ربکم میں تو تمہاری مدد کرے گا تمہارا رب، بخمسط علافن، یہاں 5000 کا ذکر ہے، ہم قرآن کے ظاہر لفظوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہوگا کوئی عدد کی بات ہوگی، بخمسط علافن وہی من الملائکہ سے آیا ہے، فرشتوں میں سے 5000، اور یہاں لفظ ہے مصومینا، سوما یصوم سین واو میم، جس کا ایک ورب آپ نے پڑھا تھا، ساما یسوم سے یسومونکم سوء العذاب، اس کا لفظی معنی نشان لگانا بھی ہوتا ہے اور چرانا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، ساما یسوم چرانا، جنگ جانوروں کو گریزنگ کے لیے بھیجنا، یہ معنی بھی ہوتا ہے اور نشان لگانا بھی ہوتا ہے، ساما یسوم و سلاسی میں تو دونوں معنی ہوتے ہیں، لیکن سوما یصوم کا معنی، بعض کہتے ہیں کہ وہ چرانے سے بھی اس کا تعلق ہے، اور اس لحاظ سے سوما یصوم کا معنی موٹا کیا، پالا، اور پھر الخیل المصومہ سے جو آپ نے پڑھا ہے، پلے ہوئے گھوڑے، یوں بھی معنی ہے، اور سوما یصوم کا معنی نشان لگانا بھی ہوتا ہے، اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کو نشان بھی لگاتے تھے، اس لیے وہاں آیا تھا خیل المصومہ، نشان زدہ گھوڑے، داغے ہوئے گھوڑے، اپنی اعلیٰ نسل کے لیے برانڈ کیے ہوئے، یہاں ہے اسم فاعل کا صیغہ مصومینا، مصومینا نہیں کہا، بلکہ وہ نشان لگانے والے ہیں، تو فرشتوں کو نشان لگانے والے کیوں کہا ہے، اس کی پھر مختلف تفسیریں لکھی گئی ہیں، مثلا اپنے دشمنوں کو نشان لگانے والے کہ اس کو مارنا ہے، اس کو ختم کرنا، کئی معنی ہو سکتے ہیں مصوما، وہ حضرت لوط علیہ السلام کے سلسلے میں بھی اسی طرح نشان لگانے والوں کا ذکر آتا ہے، کہ گویا کہ انہوں نے گھروں پر نشان لگایا تھا کہ اس گھر کو بھی تباہ کرنا ہے، اس گھر کو بھی تباہ کرنا، ان معنوں میں وہاں آیا ہے 14 پارے میں، واللہ عالم، اب یہ مصومین محاورے میں تو یہ ہوگا، یعنی نشان، نشان یعنی وہ ان کو مار کیا تھا کہ ٹارگیٹ ہونا ہے، شاید یہ کہ یہ معنی ہو، مصومین نشان لگانے والے، اپنے آپ کو بعض تفسیر والے کہتے ہیں، کیونکہ یہ اچھے گھوڑوں وغیرہ کے لیے آتا ہے الگ، اور یا دشمن کو نشان لگا کر مارنے والے، جو بھی ہے فائل کا صیغہ، شاہ صاحب نے تو کیا نشان مند کردہ، لیکن کردہ نہیں ترجمہ ہو سکتا، کیونکہ وہ تو تب ہوتا اگر مصومین ہوتا، اردو والوں نے کیا کیا مصومین، دیکھیے پلے ہوئے گھوڑوں پر سوما یصوم کا معنی تو نہیں ہوتا، اگرچہ سوما کا معنی گھوڑے کا پالنا ہوتا ہے، تو مصومین میں نے گھوڑوں کو پالنے والے بھی بنتا ہے ترجمہ، کیونکہ ایک مہینہ سوما یصوم کا موٹا کرنا پال کے وہ بنتا تو ہے نا، انہوں نے اس سے لے لیا، تو بہرحال فوج میں تو اصل چیز گھوڑے تھے، تو شاید اس وجہ سے وہ فوجی نقطہ نظر سے ایک طرح سے بات ہو رہی ہے، ان ٹرمز وہی استعمال کی جا رہی ہیں جو فوج میں ہوتی تھی، نشان شاہ صاحب نے کیا نشان مند کردہ، جن کو نشان لگایا گیا تھا، یہ میں نے تو نہیں بنتا، کیونکہ یہ کب میں نے بنتا اگر مصومین مفعول کا صیغہ ہوتا، اور اردو ترجمہ کیا کیا، ترجمے کوئی دو تین ہونے چاہیے، لفظی ترجمہ ہے مصومینا، اور یہ بھی حال ہوگا یاد رکھیے، یعنی فرشتے اس حالت میں کہ وہ نشان کرنے والے تھے، کیونکہ اگر ملائکہ کی صفت ہوتا تو پھر یہ بھی ہوتا من الملائکہ تل مصومینا، یہ بھی حال ہے جیسے منزلین حال ہے، 3000 فرشتوں میں سے 3000 اس حالت میں کہ وہ نشان لگانے والے ہوں گے، یہ اردو کی محاورے کی مجبوری ہے کہ ہم صفت کی طرح ترجمہ کریں گے، ورنہ نشان لگانے والے مراد ہے، اب کس بات کا نشان، جو تفسیر آپ کے ذہن میں آئی ہے پڑھے تفسیروں میں، لفظی میں تو نشان لگانا ہی ہے نا، وما جعلہ اللہ، اور یہ ما جو ہے یہ نافیہ ہے کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے، ہو کی ضمیر اس ساری جو اوپر بشارت اور خوشخبری بیان ہوئی ہے اسی کی طرف ہے یہ اشارہ، اور نہیں بنایا یعنی فرشتوں کے بھیجنے کو، اور اللہ نے اللہ بشرا لکم،
مگر تمہارے لیے خوشخبری, یعنی یہ چیز تمہارے لیے خوشخبری ہی تو تھی. یوں بھی ترجمہ ما اور الا کی وجہ سے, بعد میں پھر اس کا معنی کیا کہ صرف خوشخبری تھی, آئے رائے کوئی نہیں تھے, یوں بھی وہ تو صرف خوشخبری تھی. حالانکہ خوشخبری کے معنی میں ان کا آنا ہے یا وعدے پہ کر آنا ہے, یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ بشرا میں اگر خوشخبری کا معنی ہے تو وہ جو خوشخبری آئی نہ پوری نہ ہوئی تو صرف وہ تو پھر خوشخبری نہیں بنتی, بشرا تو وہی ہے جو بات واقع ہونے والی ہو. بہرحال بشرا بے شین رے سے مصدر ہے اور بشارت بھی اس کا مصدر ہے, بشرا بھی مصدر ہے, خوشخبری, خوشخبری بنایا اس چیز کو تمہارے لیے. والے تطمئن قلوبکم بے, اور اس لیے کیا تاکہ تمہارے دل اطمینان پکڑے. اطمئن یطمئن پہلے آ چکا ہے مادہ, قلوبکم فاعل ہے اور تطمئن واحد مؤنث آیا ہے قلوب کی جمع مقصر ہونے کی وجہ سے, بھی اس کے ذریعے سے یعنی اس خوشخبری کے ذریعے. بشرا کے لیے یہ ضمیر نہیں ہے, ورنہ بشرا کا لفظ ظاہراً مؤنث ہے, اس میں تانیث کی علامت موجود ہے, وہ پورے جو اوپر وعدہ فرشتوں والا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور نہیں ہوتی نصرت اللہ پھر وہی مگر اللہ کی طرف سے. آپ چاہیں تو دونوں نفی ہٹا دیں تو ترجمہ محاورے میں ہو سکتا ہے, اور نصرت صرف اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے, نہیں ہوتی نصرت مگر اللہ کی طرف سے, یا نصرت تو صرف اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے, یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. اور اللہ وہ جو العزیز اور الحکیم ہے, غالب بھی ہے دانا بھی ہے. لیقطع طرف من الذین کفروا, اور یہ بشارت تمہارے تو اطمینان قلب کے لیے تھی, اور نصرت اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے, لیکن اس سارے جنگ کا شاید مقصد ہے کہ یہ جنگ احد ہوئی جبکہ آپ مومنوں سے یہ کہہ رہے تھے, تو اس کا مقصد لیقطع تاکہ وہ کاٹ کے رکھ دے, یعنی اس جنگ کا مقصد یہ تھا تمہارے لیے, اس بشارت کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا کہ وہ کاٹ دے. لیپتا کا فائل اللہ تعالیٰ ہی ہے, کہ وہ کاٹ کے رکھ دے. طرف من الذین کافروا, کافروں کی ایک طرف, طرف کا معنی ایک بڑے حصے کا بھی کیا جاتا ہے, اگرچہ کنارے کا معنی ہوتا ہے. طرف البدن و اطراف البدن, بدن کے وہ حصے جو سرے بنتے ہیں ان کو, اس کے لیے بھی لفظ طرف آتا ہے, نظر کے لیے بھی کہیں کہیں لفظ آتا ہے, تو ایک خاصا حصہ کا معنی طرف کا بنتا ہے. شاہ صاحب نے اسی لیے اس کا غالباً ترجمہ طائفہ اے ایک گروہ کیا, اور ویسے طرف ہم بلک کے معنوں میں جیسے کہے نا بڑا حصہ, اردو والوں نے کیا کیا ہے گروہ بازے. بہرحال طرف ہم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا خاصا اچھا حصہ. طرف ہم من الذین کفروا, کافروں کا اچھا خاصا حصہ کاٹ دیا جائے. لیقطع کا مفعول ہے طرفاً, کاٹ دے اللہ تعالیٰ. او یقبتہم, یا ان کو مغلوب کرے. قبط یقبتو غرب یورت, اس کے اصل معنی ہوتے ہیں کسی کو اوندے منہ گرا دینا, پھر مغلوب کرنا ذلیل کرنا کا معنی ہوتا ہے. بنیادی معنی اس کا ہے کسی کو اوندے منہ گرا دینا. قبط یقبتو, آگے قرآن میں آئے گا قبتو کما قبت الذین وغیرہ. او یقبتہم, یعنی اللہ کا مقصد یا تو یہ تھا کہ ان میں سے ایک اچھا خاصا گروہ اس کا تو صفایا ہی کر دے, لیقطع صفایا کر دے. او یقبتہم, یا ان کو مغلوب کرے, یعنی اس میں ضروری نہیں کہ وہ مرے بلکہ ہار جائے, ذلت ہار کے اٹھائے. فینقلبوا قائبین, پس وہ لوٹے ناکام ہوتے ہوئے. انقلب ینقلب لوٹنا, لفظی میں نہ ہو جانا بھی ہوتا ہے. آپ نے پڑھا تھا عربی کا معلم میں کہ جہاں افعال ناقصہ پڑھے تھے وہاں یہ بھی پڑھا تھا کہ انقلب کبھی کبھی ناقص کی طرح استعمال ہوتا ہے. انقلب خائباً, وہ لوٹا ناکام ہو کر, یعنی وہاں کہتے ہیں کہ انقلب بمعنی فعل ناقص ہی آیا, اور اصل میں دیکھیں تو انقلاب وہ لوٹا ناکام ہوتے ہوئے, حال ہوگا, کوئی فعل ناقص کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ ڈاکٹر شوقی دائف جس نے وہ نحو پہ کتاب لکھی ہے
وہ سرے سے فعل ناقص کو نکال ہی دیتا ہے ناؤن میں سے. وہ کہتا کوئی فعل ناقص نہیں ہوتا. یہ یاد کرانا ہی غلط ہے کہ فعل ناقص کا اسم رفع میں ہوتا ہے اور خبر نصب میں ہوتی ہے. جو افعال ناقصہ ہیں عام فعل ہیں جیسے دوسرے ہوتے ہیں. صرف اتنی بات ہے کہ آگے ان کا جو وہ فائل ہوتا ہے اس وہ حال میں آتا ہے. جیسے کانا زید معلمن, یہ کانا کا فائل زید ہے اور اس کی حالت ہے زید تھا معلم ہوتے ہوئے, لہٰذا وہ تو سرے سے کہتا ہے. یہاں جو یہ انقلب ہوا ہے وہ گرامر والوں نے تو الٹا دوسرے فعلوں کو بکا کے یہ بھی ناقص کا کام دے رہے ہیں. اس نے ناقص کو بکا کے یہ بھی غلط ہے. اور یہاں یہ انقلب ہوئے سیدھی بات ہے حال ہو سکتا ہے خائبین خواب یقیب ہو خیبتا کہ میں نے ہوتے ناکام ہونا مراد کو نہ پہنچنا خواب یقیب ہو خیبتا اس سے اسم فاعل بنے گا خائب. اردو میں خائب اور خاسر استعمال ہوتا ہے لفظ. فَيَنْقَلِبُوا پس وہ ہو جائیں یا لوٹے لفظی ترجمہ وہ لوٹے نامراد ہوتے ہوئے یعنی ان کو اللہ صفایا کر دے ان کے اچھے خاصے حصے کا یا ان کو مغلوب کر دے ان کے منہ گرا دے یعنی شکست دے دے اور نتیجہ یہ نکلے کہ نامراد ہوتے ہوئے لوٹے. اب یہ جو فَيَنْقَلِبُوا ہے اس کے اعراب پہ غور کریں اردو ترجمے پر تو اس کا اثر نہیں پڑے گا. یہ یا تو فے ہے عطف کی تو پھر یہ ینقلبو نصب میں ہو سکتا ہے یعنی لیقطع پر عطف ہو یقبتا فینقلبو. ایک تو اس وجہ سے نصب ہو سکتی ہے کہ عطف ہو پچھلے نصب. دوسری یہ کہ یہ فا سببیہ ہو اور اس وجہ سے نصب آ گئی ہو. فا سببیہ سے بھی نصب آتی ہے تو یا فے عطف کی ہے یا فے سببیہ ہے. دونوں صورتوں میں ینقلبو نصب میں ہی ہوگا. اگر فے سببیہ مانے تو پھر میں نے یوں کر سکتے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلے گا بس اس کے سبب سے ایسا ہوگا کہ وہ لوٹیں گے ناکام ہو کر. بعد میں فے کا ترجمہ صرف پس کیا ہے پس میں دونوں معنی آ جاتے ہیں یعنی کافروں کو یا تو ان کے آدمی مارے جائیں گے ہاریں گے نامراد ہو کے لوٹیں گے. لیس لک من الامر شیء تیرے لیے معاملے میں سے کوئی چیز نہیں ہے. لیس لک نہیں ہے تیرے لیے من الامر امر کا معنی ہوتا ہے معاملہ. یہاں کیا ہے ال لگا ہوا ہے الامر یہ معاملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈسکس ہو رہا ہے یا اللہ کی طرف سے تو مراد یہ ہے کہ حکم جو اللہ کا ہے وہ اسی کے ہاتھ میں ہے تیرے ہاتھ اس حکم میں سے کوئی چیز نہیں ہے. امر میں نے حکومت بھی ہوتا ہے. لیس لک من الامر شیء تیرے لیے اس معاملے میں سے اس سے مراد لوگوں کو نقصان پہنچانا شکست دینا خراب کرنا فتح دینا جو بھی ہے یہ معاملہ ہے. لیسا لک من الامر شیء تیرے لیے تو کوئی چیز نہیں یعنی تو کسی چیز کا مالک نہیں ہے کہ تو ان کو بخشے تو ان کو مارے تو ان کو ہرا دے تو ان کو کامیاب کرے یہ معنی بنتا ہے. او یتوب علیہم او یعذبہم. اب قابل غور چیز یہ ہے کہ یہ او کا عطف شیء ان پہ کیسے ہوا. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم یہ یتوب کہاں نصب سے آ گیا. یہی صورت ہے کہ لیقطع یقبتا پر ہو اس کا عطف تبھی بنے گا نا. تو یہ معاملہ اس لیے ہوا تاکہ ان کے ایک گروہ کو تو ہم صفایا کر دیں یا پھر ان کو ذلیل و خوار کر دیں شکست دے کر اور وہ نامراد لوٹے. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ درمیان میں ایک جملہ معترض آ گیا تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جو کچھ کرے صفایا کرے تباہ کرے یا ایک دوسری صورت بھی ہے. او یتوب علیہم وہی فائل جو یقطع یقبتا کا اللہ ہے یا یہ کہ ان کی توبہ قبول کر لے او یعذبہم یا ان کو سزا دے فإنہم ظالمون کیونکہ بے شک وہ ظالم تو ہے. یعنی بخشنا توبہ قبول کرنا سزا دینا مارنا ہر شکست دو چار کرنا نامراد کرنا یا اوپر جو ہے کامیاب کرنا خوشخبری دینا نصرت یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ لیس لک من الامر شیء تو درمیان میں جملہ بہت عرض ہے کیونکہ اس کا ارتھ لیسا لگا من اللہ من شان پر تو او یہ توبہ کا ہو ہی نہیں سکتا نا, وہ تو صاحب بتا رہا ہے اوپر لیا قطعہ پر ہی اس کا ارتھ ہے. تو چاہے اللہ ان کو کاٹے مارے شکست دے توبہ قبول کرے ان کو عذاب دے, اور عذاب بھی دے سکتا ہے فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ, کیونکہ دیکھیں نا جہاں یتوبہ علیہم او یعذبہم, یا ان کو سزا دے دنیا بھی آخرت کی مراد ہو سکتی ہے, اس کی وجہ بھی بتا دی. فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ, ظالم تو وہ ہیں مستحق تو سزا کے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اسی مضمون کی مناسبت سے ہے, اللہ ہی کے لیے جو کوئی زمین آسمانوں میں ہے, یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, جس کو چاہے بخشتا ہے جس کو چاہے سزا دیتا ہے. یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ من یشاء میں یشاء کا فاعل اللہ ہے نہ کہ من ہے, جیسے معتزلہ کہتے تھے, یہ زمخشری جو ہے یہ تو یہی معنی کرتے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ اپنی مشیت شاء یشاء چاہنا, جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عذاب کرتا ہے. اس کی تفسیر کیا ہے, اس کے چاہنا کیا ہے, اس کا کوئی کس طرح ہوتا ہے, یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس میں حکمت ہوتی ہے یا دھاندلی ہوتی ہے یا علم ہوتا ہے یا جو بھی ہو. لیکن یہ کہ اختیارات کی بات ہو رہی ہے, اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے پھر علم الکلام میں بھی تو یہی چیز ہوئی نا کہ اللہ کی صفات کی جب بات ہوئی, اب اگر قدرت کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے قدرت کا تو پھر بہترین یہ ہے جی کہ اس کی مرضی جو کرے کرے. اب دوسری جگہ بات ہو رہی ہے ہدایت کی یا بخشنے کی, تو وہاں پھر وہ مضمون بیان ہو جاتا ہے. جب طاقت کا بیان ہو تو پھر تو جائے جو کرے کرے, دل اسی کا ہے سب کچھ, جو جس کو چاہے یوں کرے جس کو چاہے, یہ قدرت کا بیان ہے. تو اسی وجہ سے ہمارے یہاں پھر جب قدرت پہ بحث ہوئی تو جناب علم الکلام والوں نے ایسی ایسی باتیں کی کہ اللہ میاں یہ کر سکتا ہے کہ نیکوں کو جہنم میں بھیج دے اور بدوں کو بہشت میں بھیج دے, نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا جی کر دے تو کر سکتا ہے, قادر ہے, یعنی اگر نہ کہے تو اس کی قدرت تیار پاتا. فضول بحث ایک طرح کی, لیکن وہ ایسا کرتا نہیں لیکن وہ کر سکتا ہے, اس لیے کہ اگر ہم کہیں نہیں کر سکتا تو پھر اس کی قدرت پیار پاتا ہے. قدرت جو خدا کی انلمیٹڈ بیان کرنی ہے تو پھر جو مفروض ہے لغو قسم کے بھی ذہن میں آئے کہنے ہاں جی یہ بھی کر سکتا ہے. فضول بحث ہی ہے, فضول بحث یعنی ایک پہلو. لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات تو دونوں طرف آتی ہے, ایک طرف اس کے غضب کا ذکر ہے عذاب کا ذکر ہے, دوسری طرف مغفرت کا ہے, تو باتیں تو دونوں ہیں. تو اسی وجہ سے تو یہ عیسائی چکر میں پڑ گئے, عدل اور انصاف دو متضاد باتیں نظر آئیں, پھر کفارے کا عقیدہ نکالا. اسلام میں جو وہ 99 اسماء حسنہ ہیں تصور باری تعالیٰ کے لیے, اس میں یعنی اس طرح کے متضاد صفات ہیں بعض دفعہ, کہ اس میں غصہ بھی ہے عذاب بھی ہے مغفرت بھی ہے. قرآن میں یہ بیان ہوا دونوں اپنی جگہ. اب کسی ایک کو زیادہ قدرت کو اتنا کہنا کہ اس کی مغفرت کا انکار کرے, قدرت کو اتنا لے جانا کہ اس کی حکمت کا انکار ثابت ہو, یہ تو بات نہ ہوئی. پھر اسی لیے کہا گیا نا کہ 99 ناموں کو مد نظر رکھیں, اللہ کا صحیح تصور تب پیدا ہوگا. وہ تو پھر ایک ایکسٹریم پہ آپ چلے گئے, قدرت ہی قدرت ثابت کر دی, اس کی حکمت کا بھی بیڑا غرق کر دیا, اس کی مغفرت کا بھی, اس کے علم کا بھی. اس طرح سے واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے, یہ اس کی قدرت کا ذکر ہے جس پیشین گوئی میں بات ہوئی تھی اسی. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اے ایمان والو نہ کھاؤ سود اضعاف, ضعف کی جمع ہے, ضعف میں نے گنا جسے آپ کہتے ہیں دو گنا, ضعفین ثلاثت اضعاف تین گنا, اور اس طرح سے. تو اضعاف جمع ہے ضعف کی, ضعف کوئی چیز ہے جسے آپ وہ فیکٹر بھی کہتے ہیں یا اجزاء ضربی بھی حساب کی زبان میں, وہ ضعف ہی ہوتا ہے. مضاعف ضاعف یضاعف سے اس میں مفعول ہے, مضاعف تن مؤنث آیا ہے اضعاف کی وجہ سے کیونکہ وہ جمع مکسر ہے. نہ کھاؤ سود اضعافن اضعاف کرتے ہوئے, کیونکہ مفعول تو ربا ہے, اضعاف تو مفعول تو نہیں ہے کہ لا تاکلوا اضعافن, یہ تو حال ہی ہوگا سود کا. اضعاف کرتے ہوئے اور اضعاف بھی مضاعفہ ہوتے ہوئے, یعنی وہ اضعاف جو مضاعفہ ہیں، یوں بنتا ہے اضعاف مضاعفتن، یہ ترکیب تو کچھ اس طرح کی جیسے آیا تھا القناطیر المقنطرہ، ڈھیر لگائے ہوئے اضعاف جو کہ مضاعف ہیں، وہ ڈھیر جو خود ملٹیپلائیڈ ہے، ملٹیپلز جو کہ ملٹیپلائیڈ ہے، اگر یوں ترجمہ کر سکتے ہیں تو پھر کی گنا کے سوا ہم اس کا ترجمہ اردو میں تو شاید نہ کر سکیں. اضعاف مضاعف میں جو اصل بات ہے کتنے ہی اضعاف جو کہ ڈبل ٹرپل کیے ہوئے ہیں، یعنی یہ تو ہوا نا لفظی ترجمہ، پہلے تو لفظ کی بات ہے کہ کیا کریں. شاہ صاحب نے کیا ہے دو چنداں تو بر تو، دو چنداں تو انہوں نے کیا اضعاف کا، حالانکہ اضعاف کا معنی دو چند نہیں ہے بلکہ سے چند، چار چند، جتنا بھی ہو گنا کا معنی ہو سکتا ہے، اس لیے اضعافن کا ترجمہ تو ہوگا کئی گنا، کئی گنا کرتے ہوئے، کئی گنا ہوتے ہوئے نہ کھاؤ، اور کئی گنا بھی جو کئی گنے کیا گیا ہے، کیوں اس کا ترجمہ بنتا ہے تو گنے پر گنا، جیسے اردو میں پتہ نہیں بنے یا نہیں، شاہ ولی اللہ نے تو اسی لیے کیا تو بر تو، تو بر تو اضعافن ضیف کی جمع ہے. وہ حال ہوا کئی گنا کرتے ہوئے، کئی گنا ہوتے ہوئے، پھر کئی گنا جو ہے اضعاف اس کی پھر صفت ہے مضاعفتن، یہ صفت ہی ہے اضعاف مضاعفتن، مضاعفتن حال نہیں ہے، مضاعفتن اضعاف کی صفت ہے، وہ نہیں اس کا حال، کیوں کہ اضعاف جمع مکسر ہے تو مضاعفہ واحد مونس تو آنا ہی تھا، کئی اضعاف مضاعف کیے ہوئے، کئی اضعاف مضاعف کیے ہوئے، کئی گنے دگنے تگنے کیے ہوئے، یوں میں نہ بنے گا. اب اردو میں اس سارے لفظ کو اضعاف اور مضاعف کو کس طرح انہوں نے ادا کیا، یہ واقعی اچھا خاصا ہے، دگنے پر دگنا، دونے پر دونا، چلی دونا تو دو گنا ڈبل بنتا ہے نا، یہاں تو اضعاف تو ٹرپل وغیرہ، کئی گنا اگر کرے نا اضعاف کا ترجمہ تو کئی گنا ہوگا، اس میں دگنا سے گنا کی بات نہیں ہے، دونا پھر دگنا کیا ہوگا، وہ شاید دونوں، وہ دونوں لفظوں کا لحاظ رکھا ہے. اصل میں تو دگنا نہیں ہے نا، اصل تو گنا ہے، وہ تو سب ہوگا اگر دے فینے ہو، دو گنا دے فینے وہ تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جب جمع ہوگی تو دیکھ آپ حساب میں کہتے ہیں زو اضاف عقل، تو وہ تو اس کے ملٹیپل مراد ہوتے ہیں نا، تو یہاں ملٹیپل ہے اضعاف، یہ تو زیف کی جمع حسابی اصطلاح ہے ایک طرح کی، اور وہ ملٹیپلز جن کو خود کئی گنا کر دیا گیا ہے وہ ہیں بھی، تو اس طرح سے تاکید کا ہی معنی پیدا ہوگا. اردو میں ہم محاورے بھی اور کیا کریں، دونا دو کیا ہوا یا جو بھی کیا انہوں نے بارہ ان، سیدھا اردو ترجمہ ہے سود کئی گنا کرتے ہوئے نہ کھاؤ، جس میں شاید سود مرکب کی طرف بھی اشارہ ہو، کیونکہ اس کے جو زیف بھی مضاعف ہے، پھر اس کے وہ سود پر سود کی ترکیب کو یہ واضح کرتا ہے کہ اصل زر میں سود جمع ہوتا ہے، وہ اس کا ایک زیف ہوتا ہے، پھر اس زیف کو پھر مضاعف کیا جاتا ہے، ضعف یضاعف وہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، اس لحاظ سے یہ غالباً سود مرکب کی کیفیت کو یہ لفظ خوب واضح کرتا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. اضعافاً مضاعفا نہیں، سود کی قسمیں ہوتی ہیں نا، سمپل انٹرسٹ اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ میں، ہاں سود در سود بھی کہتے ہیں، انگریزی میں جب پڑھتے تھے ہم نویں میں تو سمپل انٹرسٹ اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہی پڑھاتے تھے، تو اضعاف مضاعفت